الحمد لله، الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو سعيد السديد، ومن أضله فهو البعيد التريد. يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغريبين شفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم. وعن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحب أحبهم، ومن أبغضهم فببغض أبغضهم، ومن أذاهم فقد أذاني، ومن أذاني فقد أذى الله، ومن أذى الله يوشك أن يأخذه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: حب أبي بكر وشكره واجب على كل أمتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم، فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، فانسب إلى قدره ما شئت من عظم. مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب تکریم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت سے درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج کی یہ عظیم الشان اور مبارک اور محتشم و پروقار ذکر صحابہ اہل بیت، بالخصوص ذکر خلیفہ بلا فصل حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے انعقاد پر ہم تمام یہاں پر حاضر ہیں اور اس سعادت سے بہرہ مند ہو رہے ہیں. یقیناً ان تمام تر اہتمام اور انصرام اور اس خوبصورت بزم کو جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور بالخصوص خلیفہ بلا فصل میرے اور آپ کے آقا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ، جن کی خدمات دینیہ اور جن کے احسانات سے ہماری گردنیں جھکی ہوئی ہیں، ان کی بارگاہ مقدسہ میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور ان کے مبارک مناقب و فضائی اور ان کے کمالات اور عظمت جو قرآن و سنت کے اندر جو اللہ رب العالمین جل مجدہو کے کلام میں اور اس کے محبوب اعظم جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان میں اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور حضرات اہل بیت عظام نے جو اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے جو اس عظیم بندے کی منقبت کو اپنے کلام میں ذکر کیا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس اپنے پہلے مخلص ساتھی کی عظمت کو جو ذکر فرمایا ہے، اس مبارک کلمات اور اس مبارک قصائد کو ذکر کرنے کے لیے کاروان نوری انٹرنیشنل پرائیویٹ نے اس لمیٹڈ نے اس مبارک محفل کو منعقد کیا ہے. ہم دل کے عطا گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ کاروان نوری انٹرنیشنل لمیٹڈ اور ان کے ساتھ موجود تمام ان کے رفقاء اور جتنے پارٹنر ہیں اور جتنے ان کے ساتھ شریک حضرات ہیں, اللہ رب العالمین اس بزم کو سجانے پر انہیں بہترین اجر و صلہ عطا فرمائے. اور ذکر صحابہ میں اور جس بنیادی موضوع کی طرف انہوں نے اپنی خدمت کو ذکر کیا ہے, اللہ رب العالمین ان کے اہل و عیال اور ان کے والدین اور ان کے رفقاء اور ان کے مخلصین کو اللہ رب العالمین اس کا بہترین اجر و صلہ عطا فرمائے. بالخصوص میرے دوست, میرے بھائی اور میرے دل ہر دل عزیز, میرے محترم دوست جناب برادرم جناب محمد شوکت زیدہ عمرہ, اور میرے بھائی جناب عبدالحمید بابو زیدہ عمرہ, میرے بھائی جناب محمد مشتاق صاحب اور دیگر اور احباب, ہمارے بھائی جناب محمد عزیر صاحب اور ان کے ساتھ موجود ان کے تمام شریک افراد, تمام کو میں دل کے عطا گہرائیوں سے سلام تسلیم اور عقیدت پیش کرتا ہوں. اور اس مبارک جلسے پر ان کے لیے میں رسمی جملوں سے ہٹ کر صمیم قلب کے ساتھ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کی اس شوکت کے نام سے ایک ساتھ ساتھ اس اللہ مانوی شوکت کو بھی دوام عطا فرمائے, اور اللہ رب العالمین انہیں اپنے اسم کا مسمہ بنائے, اور جو قصد خیر رکھتے ہیں حرمین شریفین کی زارات کی طرف, اللہ رب العالمین اس قافلے کو مضبوط اور مربوط کرے, حجاج کی خدمت میں مزید انہیں مخلص کرے, اور حجاج کی خدمت میں انہیں مزید اپنی خدمات کو پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائے. اور یہ حج کے فریضے کا جو عزم رکھتے ہیں, اللہ رب العالمین عافیت کے ساتھ اور اللہ رب العالمین اپنے فضل کے ساتھ ان تمام امور اور ان تمام پروسیس کو اپنے فضل سے پائے تکمیل سے احسن طریقے سے عافیت کے ساتھ فرمائے. یہ جملے میں نے صرف اس لیے عرض کیے ہیں کہ حل جزاء الاحسن الا الاحسان کے تحت کہ احسان کا بدلہ کیا ہے, وہ احسان ہے. جس طرح کہ اس سے پہلے بھی 10 محرم کے متواتر دروس آپ نے نور کوثر انٹرنیشنل کے حوالے سے, جن کے خاص تعاون سے یہ ہوا, وہ بھی ہمارے مخلصین ہیں, ہمارے محبین ہیں اور ہمارے کرم فرما ہیں, اور کاروان نوری کے محبین حضرات مخلصین بھی اس بیکار اور ناکارہ سے محبت کرتے ہیں. ہم ان کے, یہ ہمارے رفقا ہیں, ان کے ساتھ ہماری ہمدردیاں وابستہ ہیں اور دینی جذبے کے ساتھ محض ان سے ہمارا ایک دینی رشتہ ہے, محض ایک دینی مراسم ہے. دنیاوی اور مادی الحمدللہ کوئی تقاضا ہمارے درمیان نہیں, ہمارے درمیان جو رب اور رابطہ ہے وہ مسلکی رابطہ ہے, مذہبی رابطہ ہے اور ایک محبت کا رابطہ ہے, اور اللہ رب العالمین ہم تمام کو اسی رابطے کے ساتھ ہمیشہ جوڑے رکھے. حضرات گرامی, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کی خدمات کو ذکر کرنے سے پہلے اسلامی نظریات اور بنیاد پر چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, کیونکہ متواتر کئی دروس کراچی کے اندر اور کراچی سے باہر بھی جملہ اہل سنت علماء کے مشائخ کے اور اس بیکار و ناکارہ کے بھی کئی دروس ہیں. انشاءاللہ ہم ترتیب کے ساتھ مختلف موضوعات پر آپ اس دروس پر تشریف لائیں. 16 کو بھی محفل ہے, 20 کو بھی ہماری مسجد حبیبیہ میں مرکزی محفل خلیفہ بلا فصل کانفرنس کے نام سے انشاءاللہ موجود ہے. تو عقائد اہل سنت کے حوالے سے ہم ان موضوع کی جو ایک طوالت ہے, ایک جو وسعت ہے, انشاءاللہ اس کو ہم اس بار کڑی در کڑی کر کے, وفہ در وفہ کر کے جو ضروری معلومات ہیں جو کتاب السنت کے اندر موجود ہے, جو ایک سنی کو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے حوالے سے جاننا جو اشد ضروری ہے ایمان کے حوالے سے, انشاءاللہ وہ ہم آپ کے سامنے پے در پر ذکر کریں گے. آج اسی کا یہ حصہ کاروان نوری کے حج اور عمرہ کاروان نوری کے حوالے سے خاص تعاون سے آج جو یہ محفل اور یہ بزم سجائی گئی ہے, آج اس پر ایک ضروری نشست ہم آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہتے ہیں, اور آپ سے مطالبہ یہ ہے کہ ہم تن گوش ہو کر ان تمام ضروریات کو, قرآن و سنت کے اس پیغام کو, اور بالخصوص ائمہ اہل بیت میں اور ائمہ اہل سنت میں, الحمدللہ جو ائمہ اہل سنت ہے وہی ائمہ اہل بیت ہے, اور ائمہ اہل بیت جو ہے وہی ائمہ اہل سنت ہے, تو ان کے جو فرامین حضرات سیدنا صحابہ کرام اور بالخصوص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے حوالے سے, وہ آپ کی نظر کرنا مقصود ہے. لیکن اس سے پہلے صحابہ کی جماعت سے متعلق جو ہمیں عقیدہ رکھنا ہے, جو نظریہ رکھنا ہے, یہ بنیادی چیز ہے.
ہر بندہ اس بات کا مشتاق ہے اور شوقین ہے کہ وہ صحابہ کرام کو پڑھے، مطالعہ کرے اور ان کی عملی زندگی کو اپنے عملی قالب کے اندر اتارے. اور یقیناً قرآن نے بھی یہی کہا ہے میرے دوستو کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہ محبوب یہ منافقین جو کلمہ پڑھ کر شور مچاتے ہیں ان سے کہو کہ محض کلمہ پڑھنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کلمہ پڑھنا ہے تو اس تقاضے کے ساتھ پڑھو جس تقاضے سے ابو بکر نے پڑھا ہے، جس تقاضے سے فاروق اعظم نے پڑھا ہے، جس تقاضے سے سید عثمان غنی نے پڑھا ہے، اور جس تقاضے سے مولا علی اسد اللہ الغالب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ نے پڑھا ہے. یعنی کیا مقصد سمجھانا، قرآن کیا چاہ رہا ہے؟ قرآن ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ صرف کلمے کا رٹا لگانا اور محض اس کا تلفظ اور اس کا پرونسیشن کرنا یہ شریعت میں حجت نہیں. کلمے کے ساتھ ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ جملہ اگر زبان سے جاری ہو، اس کے ساتھ ساتھ جو توحید کے تقاضے ہیں وہ بھی ادا کیے جائیں اور جو رسالت کے تقاضے وہ بھی ادا کیے جائیں. اس کو ایک مثال سے میں آپ کے سامنے عرض کر دینا چاہتا ہوں. مثال کے طور پر کوئی شخص اپنے شناختی کارڈ میں، اپنے بنیادی قبائف نامے کے اندر، اپنے بنیادی تعارف نامے کے اندر اگر وہ اپنے نام کے ساتھ ساتھ اپنے باپ کا نام بھی لکھتا ہے، لیکن جب ہم اسے روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جناب اس کا باپ عام سطح پر ہوتا ہے اور یہ عالیشان سطح پر ہوتا ہے، ہم بعض اوقات یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا باپ گرمی کے اندر تنہا کھڑا ہے اور یہ اس کے ساتھ سائے میں بیٹھا ہوا ہے، تو پھر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب آپ نے ان کو والد کہا ہے اور یہ یقیناً آپ کے والد ہے، تو جب یہ آپ کے والد ہیں، لیکن جو ہم بظاہر تقاضے دیکھ رہے ہیں اس میں ایسی کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ ہم ان کو آپ کا والد کہیں اور آپ کو ان کا بیٹا کہیں. انہوں نے کہا جی جناب میرا شناختی کارڈ دیکھ سکتے ہیں آپ، میرا پاسپورٹ دیکھ سکتے ہیں آپ. تو آپ یہ کہیں گے جناب شناختی کارڈ اور پاسپورٹ پر باپ کا نام لکھنا کافی نہیں، جب تک وہ ادب و تہذیب اور اخلاق کے ساتھ اس کے تقاضے ادا نہ کیے جائیں، اس کے تقاضے ادا نہ کیے جائیں. تو میرے دوست اسی طرح جس طرح باپ کہا ہے تو پھر ادب ہوگا، باپ کہا ہے تو پھر وہ بیٹھیں گے اور آپ کھڑے رہیں گے، باپ کہا ہے تو پھر آگے وہ ہوں گے پیچھے آپ ہوں گے، باپ کہا ہے تو پھر عزت و توقیر اور جملہ حق میں آپ ان کو مقدم رکھیں گے، باپ کہا ہے تو ان کی عزت و ناموس پر آپ اپنی جان کو آگے پیش کریں گے، ان کی مرضی کو اپنی مرضی اور اپنی چاہت پر آپ ترجیح دیں گے. بس یوں ہی سمجھیے جس طرح باپ کہنا کافی نہیں، جب تک وہ ادب اور اخلاق کے تمام تقاضے ادا نہ کیے جائیں، اسی طرح کلمہ پڑھنا صرف کافی نہیں جب تک رسالت اور توحید کے تقاضے ادا نہ کیے جائیں. تو قرآن مجید فرقان حمید نے اسی چیز کو ذکر کیا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہ محبوب ان سے کہیے کہ ایمان لانا ہے تو صرف رٹا نہ لگاؤ، صرف گردانے نہ کرو، صرف کلمے پر شور اور غوغا نہ کرو، صرف داڑھی پگڑی کا ایک لباس اپنے اوپر طاری کر کے اور نماز روزے کی ایک صورت طاری کر کے محض اس پر نہ رکھو، بلکہ تم نے ایمان میں اگر اترنا ہے تو کلمہ تو تم نے پڑھ لیا ہے، اب اس کی ادائیگی کے ڈھنگ کو سنو، اس کی ادائیگی کی ترتیب کو سنو، اس کی انٹرپریٹیشن کیسی ہوگی، اس کی تفسیر کیسی ہوگی، اس کی تشریحات کیسی ہوگی. منافقین نے رب کی بارگاہ میں کہا کہ مولا لا الہ الا اللہ تیری توحید کو ذکر کر دینا اور تیرے نبی کی رسالت کو ذکر کر دینا کافی نہیں. اللہ فرماتا ہے نہیں، اس کے ساتھ تقاضے ادا کرنے ہوں گے اور وہ تقاضے عملی نمونے میں ہوں گے، خارج نمونے میں ہوں گے، ادب کے طریقے پر ہوں گے، وفا کے طریقے پر ہوں گے، محبت کے اظہار پر ہوں گے. اگر وہ تمہیں سمجھ میں نہ آئے تو پھر ابو بکر کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھ لینا کہ جو کلمہ رب کا پڑھتا ہوگا تو محبوب کے آگے سر کو، دل کو مصطفیٰ کریم کے آگے جھکاتا ہوگا. اور آپ دیکھیے یہاں پر جب یہ بات کہی گئی کتنا ضروری ہے صحابہ کے عمل کو سمجھنا اور کتنا ضروری ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی عملی زندگی پر غور کرنا. اس لیے کہ قرآن تو کلمہ تو کوئی بھی پڑھ لے، لیکن اللہ نے فرمایا قرآن اور کلمہ کوئی بھی پڑھ لے تو اس سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا جب تک وہ وفا، وہ جذبات، وہ کیفیات جو صحابہ میں موجود تھی، جو اس کلمے کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، جب تک ان دونوں کو نہیں جوڑو گے تو خشک عمارتوں کو اللہ قبول نہیں کرتا. جس طرح بظاہر عمارت بنی ہو اس پر رنگ و روغن نہ ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. تو لہذا کلمہ ہو اور اس پر صحابہ کی محبت اور نبی کے ادب کا رنگ نہ چلا ہوا ہو تو ایسے ایمان کی عمارت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایمان ایمان بنتا جب ہے کہ جب زبان پر کلمہ ہو اور دل میں ادب صحابہ، ادب اہل بیت اور ان دونوں کے ساتھ نبی پاک کی تعظیم کا جذبہ موجود ہو. اب یہ کہنے کا مقصد ہے قرآن مجید کا. اب آپ دیکھیے کہ جب یہ کہا گیا کہ ایمان ایسے لاؤ کہ جیسے صحابہ لے کر آئے، تو صحابہ ایمان کیسے لے کر آئے تھے؟ توجہ رکھنا بدر، ایک باریک سی بات یہاں پر عرض کر رہا ہوں بھائی، کلمہ دونوں پڑھ رہے تھے. قرآن نے سورہ منافقون 28ویں پارے میں پوری اتاری ہے، قرآن نے پورے 28ویں پارے میں سورہ منافقون اتری ہے. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، منافقین حضور کے پاس آ کر حضور کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے تھے آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ فرماتا محبوب تجھے رسول تو کہہ رہے ہیں لیکن پھر بھی یہ جھوٹے ہیں. لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں، پکے جھوٹے ہیں، ضرور جھوٹے ہیں. اگر ابو بکر صدیق حضور کے وجہ انور اور چہرے انور کے سامنے کھڑے ہو کر یہ جملہ کہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو رب کریم ان پر رحمت اتارتا ہے. یہی ایک ہی جملہ ہے. اگر حضرت فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، مولا علی رضی اللہ عنہ اجمعین، یہ صحابہ جب حضور کے چہرے کو دیکھ کر آپ کو رسول کہیں تو خدا قبول کرتا ہے، لیکن انہی کے ساتھ اسی دور میں، اسی حالات میں، اسی وقت اگر منافقین عبداللہ بن ابی کھڑے ہو کر حضور کے چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھے تو خدا قبول نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ دل میں احترام رسالت ہو. دل میں احترام رسالت اور محبت رسالت کے گوشے اور جذبات موجود ہوں. اب آپ دیکھیے قرآن نے جب یہ کہا نا، ایک باریک نقطہ یہاں پر عرض کرتا ہوں، پھر ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں تاکہ ہماری طبیعتیں بیدار ہو جائیں صحابہ کو سننے کے لیے، ہمارے اندر طلب بیدار ہو جائے. اس لیے کہ جب پیاس لگتی ہے تب پانی کی قدر آتی ہے، جب طلب ہوتی ہے تب بندہ مطلوب تک پہنچتا ہے. تو صحابہ کی ضرورت کیوں ہے؟ اس طلب کو بھڑکانے کے لیے، بلکہ آپ میں وہ طلب موجود ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے اور وہ بھولے ہوئے سبق کو یاد دلانے کے لیے یہ چند جملے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. میرے دوستو، قرآن نے جب یہ کہا کہ وَإِذَا قِيلَ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایمان ایسے لاؤ جیسے محبوب کے صحابہ لائے ہیں، تو انہوں نے صحابہ کو دیکھا کہ ان کے ایمان کا طریقہ کیا ہے، تو ان کے ایمان کے طریقے کو دیکھ کر وہ رب کی بارگاہ میں بول پڑے. صحابہ نے جس انداز میں حضور کا احترام کیا تھا، حضور کا ادب کیا تھا، رب کریم کا ادب کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم عز و جل، تو پھر اس کو دیکھ کر وہ حیران ہوئے اور انہوں نے کہا قالوا نؤمن كما آمن السفهاء، کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے. معاذ اللہ، انہوں نے صحابہ کو کیا کہا؟ بے وقوف. معاذ اللہ، انہوں نے کہا ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے، ان سفہا کی طرح ایمان لائے، جو صفی ہیں، عقل سے پیدل ہیں، ان کی طرح ایمان لائے. یہاں پر مفسرین نے لکھا کہ آخر منافقین نے انہیں بے وقوف کہا کیوں؟ آخر منافقین ابو بکر کی طرف صفی کا لفظ کیوں لکھا؟ آخر منافقین نے کیا چیز دیکھ لی تھی جو ان سے نہ ہو سکی اور ابو بکر سے ہو گئی؟ یہ سننے کی بات. آخر کیا فرق تھا؟ توجہ کر رہے ہیں آپ کہ جب ان سے کہا گیا ایمان لاؤ تو انہوں نے کہا جی ہم ایمان لائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ نے فرمایا نہ، ایسا نہیں جیسے ابو بکر لایا ایسے لاؤ. تو وہی کلمات وہ بھی پڑھ رہے ہیں، ہم بھی پڑھ رہے ہیں، پھر کیسے؟ فرمایا نہیں، ڈھنگ اور ہونا چاہیے، تقاضے اور ہونے چاہیے، عملی صورت اور ہونی چاہیے. وفا ان کی طرح اختیار کرو، جذبہ ان کی طرح اختیار کرو، جذبات اس کی طرح اختیار کرو، وفاداری اس طرح اختیار کرو. جب اللہ کو اللہ کہا ہے تو اس کی بارگاہ کے آداب پھر ابو بکر جیسے ہونے چاہیے، اور رسول کو رسول کہا ہے تو اس بارگاہ کے آداب ابو بکر جیسے ہونے چاہیے. وہ چلے اور انہوں نے دیکھا کہ ابو بکر کے اندر آداب کی کیا صورت ہے، کیا ایسی بات ہے کہ جو رب کریم نے ایمان کی تکمیل کے لیے، ایمان کی تشریح کے لیے، ایمان کی مکمل انٹرپریٹیشن کے لیے اور ایمان کی تفسیر کے لیے ابو بکر کے عمل کو حجت بنایا ہے. تو جب وہ گئے تو آ کر انہوں نے کہا ہم ایسا کام نہیں کر سکتے یا اللہ. کہا کیوں نہیں کر سکتے؟ کہا یہ تو بے وقوف ہیں، ہم تو سنجیدہ لوگ ہیں، ہم سنجیدگی میں کلمہ تو پڑھ سکتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن یا اللہ جو تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ ابو بکر کے طریقے پر ایمان لاؤ تو ان کا طریقہ تو ہمیں بیوقوفوں کا طریقہ لگتا ہے. معاذ اللہ، یہ تو ہمیں بیوقوف لگتے ہیں. مفسرین نے کہا کیا ایسی وجہ تھی؟ توجہ کرو، سنیو، آج اس دور میں کئی چیزوں کو سمجھنے کے لیے عمل ضروری ہے. کیا ایسی چیز تھی جو صحابہ کرتے تھے جس کو دیکھ کر منافق ان کو غیر سنجیدہ سمجھتا تھا اور خدا کی بارگاہ میں وہ سنجیدہ تھے؟ سمجھ رہے میری بات آپ؟ صحابہ رب کی بارگاہ میں سنجیدہ تھے، لیکن وہ سنجیدگی جو حضور کی بارگاہ میں عشق کے جلوے تھے اس کو منافقین غیر سنجیدہ سمجھتے تھے، اور وہ عشق کے جلوے جو بارگاہ مصطفیٰ میں ابو بکر دیتے تھے رب کریم اس کو سنجیدہ کہتے ہوئے فرمایا کہ ایمان لاؤ تو عمل ایسا ہونا چاہیے. تو وہ ابو بکر کا عمل کیا تھا جس کو دیکھ کر صحابہ نے کہا یہ تو سارے دیوانے اور پاگل ہیں، ہم ان جیسا عمل کیسے لا سکتے ہیں؟ تو وہ عمل کیا تھا؟ وہ حضور کے ساتھ ایسی والہانہ عقیدت تھی، ایسی فنائیت تھی کہ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ ایسی فنائیت، ایسی عقیدت، ایسا والہانہ اظہار
روئے زمین پر کسی کے ماننے والوں نے اپنے امیر کی وفاداری میں ایسا کر کے نہیں دکھایا کہ جب رسول
زمین پر تھوکتے ہیں تو ابو بکر اس کو اپنی ہتھیلی پر رکھتے ہیں.
اب دیکھ رہے ہیں آپ کس عمل کو منافقین نے غیر سنجیدہ کہا.
آپ نے انگوٹھا چوما تو کہا یہ کوئی عمل ہے؟ میں نے کہا ایسا نہ کہو. آپ نے مدینے کی مٹی کو چوم لیا کہا یہ غیر سنجیدہ لوگ ہیں. میں نے کہا تو ہم نے تو مٹی کو چوما ہے, ہم نے تو صرف مٹی کو چوما ہے. صحابہ تو حضور جس سواری پر سوار ہوتے تھے, میرے آقا جس سواری پر سوار ہوتے وہ سواری گدا تھا, گدا. اس گدے کا پیشاب جب ہوتا تو صحابہ ہم نے تو مدینے کی مٹی کو چوما, تم نے ہمیں بدعتی اور غیر سنجیدہ کہہ دیا. ہم نے کہا ہم نے تو وہ کام ہی نہیں کیا جس سطح پر صحابہ کر رہے ہیں. صحابہ تو حضور کے جانور کی سواری کے پیشاب کو مشک کہتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں اس سے بڑے جذبات کیا ہوں گے؟ نہیں سمجھے آپ, غور نہیں کیا. یعنی یہ عشق, یہ دیوانگی کتنے کمال پر ہوگی. پیشاب کو مشک کہنا, پیشاب کو
بولیے
گدے کے پیشاب کو. اور وہ حمار, یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں الفاظ کو آگے بڑھا رہا ہوں ورنہ میری طبیعت یہ نہیں. وہ حمار شریف, وہ یافور شریف جس پر میرے آقا اس دراز گوش پر, اس حمار پر, اس دور میں سواری خچروں اور گدوں پر ہوتی تھی, میرے آقا جب اس پر سوار ہوتے ہیں تو وہ ہے وہ گدا, ہے وہ حمار, لیکن جب وہ پیشاب کرتا ہے نا تو صحابہ ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں. آواز نہیں آئی سبحان اللہ. تم امام العاشقین کو سننے آئے ہو, تم صدیق اکبر کو سننے آئے ہو. صدیق اکبر کو ماتم کے زمرے میں نہیں سنا جاتا, دیوانگی میں سنا جاتا ہے. اب غور کیجیے اس بات پر کہ دیوانگی کس عروج پر ہوگی. خدا را لاؤڈ اسپیکر کی آواز میں گونج مت ہوئیے گا, خدا را توجہ کیجیے, لاؤڈ اسپیکر کی آوازوں میں یا میرے آواز کی بلندی میں مت کھوئیے. جو پیغام دیا جا رہا ہے اس پر آپ غور کریں. وہ دیوانگی, وہ شوق, وہ محبت, وہ دیوانگی کس کمال پر ہوگی کہ جب محبوب جس جانور پر بھی بیٹھے تو چاہنے والا کہے وہ جانور کا پیشاب بھی مشک ہے. تو جو محبوب کی سواری کے پیشاب کو مشک کہتا ہوگا وہ سواری کو کتنا بڑا کہتا ہوگا, اور سواری پر جو محبوب سوار ہوتا ہوگا تو اس کی عقیدت عاشق کے دل میں کتنی ہوگی. یہ بات منافقین سے ہضم نہیں ہوئی, کیونکہ ایسے عشق کے جلوے دکھانے کے لیے روح پاکیزہ چاہیے. صرف نمازوں پر زور ہو اور وفاداری یہ نہ آئے تو رب کہتا ہے یہ ایمان ہی نہیں ہے. جب تک میرے محبوب کی غلامی میں یہاں تک نہیں اترو گے کہ میرے محبوب کی ہر نسبت کو سب سے اعلیٰ کہو گے. نسبت بھی کون سی, یہ کون سی عقل مندی ہے کہ پیشاب کبھی خوشبو والا ہو سکتا ہے؟ پیشاب اور خوشبو میں کیا تشبیہ؟ پیشاب کو خوشبو والا کہنا بے ادبی ہے. لیکن اس کا مزاج کیا ہے؟ اس کا مزاج یہ ہے کہ رسول اللہ جس دراز گوش پر بیٹھ جائیں اور وہ پیشاب کر رہا ہو تو سرکار کی سواری اگر پیشاب کرے تو صحابہ کہیں واللہ لا حمارو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحم مس. بخاری میں موجود ہے, فرمایا حضور کا جانور جو پیشاب کر رہا ہے یہ دنیا کے اعلیٰ مشک میں سے ایک مشک ہے جو اس سے جاری ہو رہا ہے. تو آپ اس پر غور کریں. آپ یہ نہ دیکھیں کہ میں بول رہا ہوں نہ, میری شخصیت سے کئیوں کو اختلاف ہے اور ہونا بھی چاہیے, کر بھی سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کلمات میں پڑھ رہا ہوں وہ آپ کے نزدیک مسلم ہے. جو کلمات میں پڑھ رہا ہوں, جو حوالہ میں دے رہا ہوں وہ غیر متنازع ہے. اس میں جو تنازع کرے گا اسلام سے نکلے گا. مجھ سے کرے تو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اسلام سے نکل گیا, الیعوذ باللہ. نہ, کوئی کرنا چاہے کر سکتا ہے, لیکن جو روایات میں پڑھ رہا ہوں اس کو دل کے کانوں سے سنیے, اس لیے کہ وہ مسلم مسئلہ ہے. تو صحابہ کا وہ عمل جس کو منافقین ہضم نہ کر سکے. اللہ فرماتا یہ کیسا کلمہ ہے؟ کلمہ پڑھنا ہے تو پھر محبوب کے قدم بھی چومنے ہیں. پڑھنے کا یہ نہیں ہو سکتا, پڑھنے کا یہ نہیں ہو سکتا. اللہ نے فرمایا نہ, کلمہ پڑھنا ہے تو پھر ابو بکر کی طرح محبوب کے بچوں کو بھی چومنا ہے. کا یہ نہیں ہو سکتا کہ کلمہ پڑھنا ہے تو پھر صحابہ کی طرح رسول اللہ جس راستے سے گزر جائے اس راستے کی مٹی کو بھی چومنا ہے. کا یہ نہیں ہو سکتا. رب نے فرمایا جب اتنا میرے محبوب کے لیے تم اپنے آپ کو نیچا نہیں کر سکتے تو میری بارگاہ میں تمہارے کلمہ پڑھنے کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ شریعت مطہرہ نے میرے دوستو یہ قاعدہ
واضح طور پر ذکر کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ والہانہ عقیدت جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا.
اور میں اس پر تھوڑا سا آگے چل کر ایک روایت عرض کر دینا چاہتا ہوں, بخاری کے اندر موجود ہے, جس کو ہم اکثر پڑھتے ہیں, کتاب الصلاح کے اندر یہ روایت موجود ہے. یہ جہاں میں نے یہ حدیث پڑھی ہے نا, یہ دراز گوش کے پیشاب والی, اس سے پہلے وہ روایت موجود ہے, بلکہ اس کے ساتھ ہی وہ روایت موجود ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے میں صلح کرانے تشریف لے گئے, آنے میں تاخیر ہوئی. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی نے دیکھا کہ نماز کا وقت ہو گیا, بخاری میں موجود ہے, کتاب الصلاح میں بھی ہے. دیکھا کہ نماز کا وقت ہو گیا, حضرت بلال آئے اور سیدنا صدیق اکبر سے کہا کہ آپ مصلے پر آئیں اور نماز پڑھائیں, مصلے پر آئیں اور نماز پڑھائیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کہا ٹھیک ہے تم اذان دو, آقا جب تک تشریف لے آئے. اذان دیا گیا, سید عالم تشریف نہ لائے, اقامت کہی گئی, اللہ کا محبوب نہ آیا, سرکار کی مصروفیت وہاں پر ہے, نماز شروع ہو گئی. اور نماز خدا کی ہے اور یہ رسول بھی خدا کے ہیں. اب نماز شروع ہو گئی, منافقین کو یہ ہضم نہیں ہو پایا کہ ایسی دیوانگی. وہ کہنے لگے یہ تو پاگل پن ہے. اللہ فرماتا ہے ایمان کی کسوٹی کو تم نہیں جانتے, جس کو تم پاگل پن کہہ رہے ہو ہماری بارگاہ میں وہی ایمان ہے, جس کو تم پاگل پن کہہ رہے ہو ہماری بارگاہ میں وہی ایمان ہے. نماز شروع ہو گئی میرے دوستو, چشم تصور میں منظر لائیے, نماز شروع ہو چکی ہے, پہلی رکعت ہونے والی ہے کہ سرکار مسجد میں تشریف لے آئے. سرکار جب آ گئے تو سرکار آخری صف میں رکے نہیں. میں اگر کسی مسجد کا امام ہوں اور میں نماز میں نہ پہنچ سکا اور نماز میرے نائب نے اگر کھڑی کر دی, یا جناب جو امام صاحب ہیں انہوں نے کھڑی کر دی اور میں جب پہنچا, تو مجھے حق نہیں ہے کہ پہلی صف پر پہنچوں گا, مصلے پر پہنچوں گا. جو آخری صف میں مجھے جگہ ملے گی میں وہیں کھڑا ہو جاؤں گا, ٹھیک ہے. لیکن کیوں کھڑا ہو جاؤں گا؟ تو کسی نے کہا جناب ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. میں نے کہا وہ محمود و ایاز کی بات ہے, یہ محمد رسول اللہ ہیں. محمود و ایاز تو ایک صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صف میں ماں نے ایسا فضیلت والا بچہ جنا ہی نہیں ہے جو میرے آقا سے کندھا لگا کر صف میں کھڑا ہو سکے. اب آپ توجہ کیجئے, جب میرے آقا تشریف لائے نماز ہو رہی ہے, سرکار نے پہلی صف کو کراس کیا. اس حدیث کو یاد رکھیے گا, کئی مسئلے حل ہو جائیں گے آپ کے. سرکار نے پہلی صف کو کراس کیا, آگے پہنچے. اب جو صحابہ جس سرکار جس صف سے گزر رہے تھے, صحابہ جب دیکھتے رہے کہ حضور آگے جا رہے ہیں, تو اب سیدنا ابوبکر کو کیسے بتائیں کہ سرکار آ چکے ہیں, مصلی چھوڑو. اب تک یہ واقعہ کبھی ہوا ہی نہیں, یہ صحابہ کے لیے پہلی دفعہ ہے, یہ پہلی دفعہ ہے. لیکن پہلی دفعہ ہے تو کیا ہوا, پہلے نماز میں کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا, یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. صحابہ نے حضور کا ہاتھ پکڑ کر روکا نہیں کہ حضور آگے کہاں جا رہے ہیں, نماز ہو رہی ہے. صحابہ نے حضور کا ہاتھ نہیں پکڑا کہ حضور رک جائیے, نماز تو آپ نے سکھائی ہے, آپ نے خود فرمایا ہے کہ نماز ایسے پڑھو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ کیفیت نہیں تو خدا تمہیں دیکھ رہا ہے, احسان کی دعوت تو آپ خود دے رہے ہیں. اور حضور جب آپ صفوں کو کراس کریں گے تو ہمارا دھیان ہٹے گا, ہمارا دھیان آپ کی طرف آئے گا, تو ہماری نماز کہاں باقی رہے گی؟ اور یہ پہلا واقعہ ہے. لیکن صحابہ ایسے پکے عاشق ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جو سو رہا ہے یہ سب نماز ہی ہے, یہ سب نماز ہے جو ہو رہا ہے. اس لیے صحابی نے حضور کا ہاتھ نہیں پکڑا بلکہ اپنے کاندھوں کو حضور کے قریب سے دور کرتے, جب حضور آگے نکلتے تو حضور کے جسم سے اپنے کاندھوں کو مل لیتے. یہ نماز میں ہو رہا ہے, بولیے سبحان اللہ. ہمیں ایسی نماز چاہیے. آپ نماز تو سکھا رہے ہو, یہ وفاداری کہاں چھوڑا ہے؟ آپ کو نماز کے فرائض سکھا رہے ہو, یہ وفاداری کہاں چھوڑا ہے؟ آپ قوم کو دروازہ ٹھوک ٹھوک کر نماز کو سکھا رہے ہو, یہ جذبات کہاں چھوڑا ہے؟ امت کو وہ نماز چاہیے جس میں ادب رسالت کے یہ جذبات موجود ہے جو صحابہ میں تھے. غور کیجئے, جب سرکار صفوں سے آگے نکلنے گئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے حضور کو نہیں روکا بلکہ ابوبکر صدیق کو اطلاع دی. کیسے؟ اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہتھیلی پر مارنا شروع کیا, یوں, یعنی ایک طرف سے جس کو الٹی تالی کہتے ہیں, یعنی اپنے دائیں ہاتھ کا باطن اور بائیں ہاتھ کے ظاہر کو مارنا شروع کیا. حضور کو نہیں روک رہے, سرکار کو نہیں روکتے, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ ایمان ہے قال مصطفی, قرآن ہے حال مصطفی, سرکار کی پریکٹیکل لائف جو ہے یہی قرآن ہے. حضور اگر ممبر پر بیٹھ کر ایک رکعت پڑھائیں تو وہ بھی دین ہے, ممبر سے اتر کر دوسری رکعت پڑھائیں تو وہ بھی دین ہے, مصلی میں آگے چلے جائیں
تو وہ بھی دین ہے، مسلح سے پیچھے آ جائے تو وہ بھی دین ہے.
صحابی کبھی اعتراض نہیں کرتا اس بات پر، صحابی کوئی شک ہی نہیں ہے، وہ یہ کہتا حضور جو کریں گے وہی دین ہے. مصطفیٰ برشاخ خیش کہ دی ہماؤس اگر با اون رسیدی تمام بول حبیث، یہ مطلب ہی صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگی کا. اب دیکھیں حضور کو نہیں روک رہے، حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں روک رہے، حضرت ابو بکر کو اطلاع دے رہے ہیں کہ مصلی چھوڑیے آپ، مصلی چھوڑیے آپ. اور آپ دیکھیے آپ سید عالم کی برابری کون کر سکتا ہے؟ بعد الانبیاء اہل سنت کا عقیدہ ہے، انبیاء کے بعد سب سے افضل جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہے. آج بات آ گئی، آج کوئی کھڑا ہو کر کہے کہ نفس بشریت میں حضور ہماری طرح، حضور ہماری طرح، حضور ہماری طرح، میں نے کہا مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ ہم ابو بکر صدیق کی طرح نہیں ہو سکتے. صدیق اکبر روئے زمین پر سب سے افضل ہے، بعد الانبیاء. آج نماز بھی سامنے موجود ہے، ابو بکر بھی سامنے موجود ہیں اور مصطفیٰ بھی سامنے موجود ہیں.
تینوں صورتیں سامنے آ گئی، نماز بھی ہے جو خدا کی سراسر عبادت ہے، ابو بکر صدیق بھی ہیں جو بعد سب سے افضل ہیں، اور حضور جب تشریف لائے تو تالی کی آواز جب بڑھنے لگی تو صدیق اکبر کی کوئی نماز ہماری طرح تو تھی نہیں کہ جناب ادھر ادھر توجہ ہو، تو انہماک والی نماز تھی. لیکن جب مسجد میں شور ہو گیا، کیا ہوا؟ شور ہو گیا تالیوں کا، تو صدیق اکبر نے ترسی آنکھوں سے دیکھا تو سرکار کی آہٹ محسوس کی، تو مصلی چھوڑنے لگے. حضور نے نہیں کہا مصلی چھوڑو، یہ ابو بکر پہلے ہی چھوڑ رہے ہیں. یہ بھی ادب آپ دیکھیں، اس سے پہلے کبھی یہ واقعہ نہیں ہوا کہ حضور نے یہ کہا کہ جب میں آؤں تو مصلی چھوڑ دیا کرو. یہ سیکھے سکھائے ہوتے ہیں، جب عشق لگتا ہے نا تو آداب خود ہی آتے ہیں، جب عشق ہو جائے تو پھر آداب محبوب کے خود ہی آتے ہیں. کوئی مجھے حدیث بتائے کہ سرکار نے فرمایا ہو کہ جب میں مصلی پر آؤں تو تم مصلی چھوڑ دیا کرو، لیکن جب سرکار مصلی کے قریب پہنچے تو ابو بکر صدیق مصلی پر جمے نہیں رہے کہ یہ تو حضور کا حکم ہے کہ امام امام ہوتا ہے، امام کی توجہ ادھر نہیں ہونی چاہیے، ادھر نہیں ہونی چاہیے. لیکن صدیق اکبر کے دل پر رب کے طرف سے کلمے کا فیضان ایسا تھا کہ صحیح سنت کو سمجھ رہے ہیں اور مصلی چھوڑ رہے ہیں. میں پوچھتا ہوں حضرت ابو بکر نے کس جذبات میں مصلی چھوڑا؟ کیا انہیں یہ علم نہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں؟ کیا انہیں یہ علم نہیں کہ میں رب کے سامنے کھڑا ہوں؟ بولیے، رب کے سامنے کھڑا ہوں. اور نبی نے یہ کہا بھی نہیں، اور نہ اللہ نے یہ کہا کہ تم نبی جب تم نماز پڑھا رہے ہو اور نبی آ جائیں تو تم مصلی چھوڑو. اس قسم ان کلمات پر، اس مضمون پر اسی طرح کوئی آیات بھی نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ و رسول ایک عمومی مرتبہ ہے، لیکن خاص طور پر اس طرح کلمات بھی نہیں ہے. لیکن آپ غور کیجئے، دو باتیں یہاں پر ہیں کہ ایک تو سرکار نے صحابہ کی صف کراس کی، صحابہ نے روکا نہیں، ایک بات. دوسری بات، جب پہنچ گئے آگے اور کہاں پر پہنچے؟ مصلی کے قریب، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ نے مصلی چھوڑا، اور حضور بلکہ کہہ رہے ہیں میرے آقا نے انگلی سے اشارہ کیا، فاشارہ بھی ابھی ہی حضور نے اشارہ کیا کہ مصلی نہ چھوڑنا، نماز جاری رکھو، مصلی نہ چھوڑنا. لیکن صدیق اکبر رکھے نہیں اور اپنی ایڑیوں کو رگڑتے ہوئے پیچھے آ گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے. ٹھیک ہے، منافقین کو جو عمل ہضم نہیں ہو رہا تھا وہ یہ تھا کہ یہ کیسا دین ہے کہ رب کی عبادت ہے اور اس میں ادب مصطفیٰ بھی ہے. اور یہ صحابہ کو جو کہا گیا نا کہ ان کی طرح ایمان لاؤ، فرمایا عبادت کو محض خشک عبادت نہ سمجھو، پر میرے محبوب کی تعظیم کا رنگ چڑھاتے رہو، محبوب کے ادب کا رنگ چڑھاتے رہو. سرکار مصلی پر تشریف لائے، نماز کو میرے آقا نے مکمل فرمایا. نماز کے بعد میرے آقا صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، اور متوجہ ہو کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تالیاں کس کس نے بجائی تھی؟ تو انہوں نے کہا حضور ہم نے بجائی. فرمایا سنو، کیونکہ اس سے پہلے کبھی یہ معاملہ ہوا نہیں ہے اور صحابہ حضور کے شاگرد ہیں، اب حضور سے مسئلہ سیکھنا ہے، اب کیا کرتے سمجھ میں نہیں آ رہا، تو انہوں نے ایک عمل کر کے دکھا دیا، اب حضور دین سمجھاتے ہیں. فرمایا حضور نے کہ جب تمہیں اپنے امام کو کسی مسئلے پر مطلع کرنا ہو تو پھر تالیاں نہ بجاؤ، تالیاں عورتیں بجائیں گی، اس لیے کہ عورت کی آواز بھی فتنہ ہے. اگر عورت کہیں ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہی ہے کہ اس کے آگے سے کوئی مرد گزر رہا ہے اور وہ گزر کر گناہگار ہوگا، تو وہ ہلکی سی ضرب سے تالی بجائے گی تاکہ آواز اس گزرنے والے تک پہنچے اور وہ رک جائے، آواز نہیں نکالے گی. لیکن حضور نے فرمایا جب تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو اور تم امام کو مطلع کر تو پھر سبحان اللہ کے کلمات کہا کرو، براہ راست زبان سے اللہ اکبر کہا کرو. تو دیکھیں اس جواب دینے کا مقصد بھی یہی جو سمجھانا چاہ رہا ہوں، کہ اس سے پہلے یہ واقعہ ہوا نہیں. حضور نے ابھی سمجھایا کہ امام کو کیسے بتاتے ہیں،
لیکن صحابہ کو یہ کس نے سکھایا تھا کہ نبی کو صف میں روکنا نہیں ہے بلکہ آگے جانے دینا ہے. یہ ہے وہ ادب جو صحابہ کو صحابی کو صحابی بناتا ہے, جو مومن کو مومن بناتا ہے. جب سرکار نے یہ مسئلہ ذکر کر دیا, اب میرے آقا سیدنا صدیق اکبر کی طرف متوجہ ہوئے. ابو بکر, جب میں نے تجھے کہا تھا مصلی نہ چھوڑنا تو تو نے مصلی کیوں چھوڑا؟ جب میں نے تجھے کہا تھا کہ مصلی نہ چھوڑنا, میں نے اشارہ کیا تھا, تو نے مصلی کیوں چھوڑا؟ تو صدیق اکبر سر جھکا کر پتا ہے کیا جملہ دیتے ہیں؟ اس سے پہلے نہ حضور نے کبھی یہ قرینہ سمجھایا ہے, بلکہ واقعہ ابھی پیش آیا ہے. توجہ رکھنا, ابھی پیش آیا ہے. صحابہ اس میں پڑھے پڑھائے ہیں, انہیں پتا ہے محبوب کا ادب کیسے کرنا ہے. حضور نے فرمایا جب میں نے اشارہ کر دیا تھا کہ صف نہ چھوڑنا تو تو نے صف کیوں چھوڑی؟ تو سر جھکا کر ابو بکر صدیق جواب دیتے ہیں, ما کان ینبغی لابی قحافہ ان یصلی بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور, اس ابو قحافہ کے بیٹے کی مجال کیا ہے کہ یہ آپ کے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھا سکے؟ اس ابو قحافہ کے بیٹے کی اوقات کیا ہے, مجال کیا ہے یہ آپ کے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھا سکے؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا ابو بکر خاموش رہو, نماز اللہ کی ہوتی ہے, میرا ادب نماز کے بعد ہے, نماز کے اندر نہیں ہے, یہ شرک ہو جائے گا, یہ کفر ہو جائے گا. نہیں, بلکہ حضور نے ان کی اس محبت والے جملے کو قبول کیا. اب یہاں پر ایک نقطہ سنیے آپ, یہ جذبات جو, یہ کلمات جو زبان سے نکل رہے ہیں کہ ابو قحافہ, آپ کے والد کی کنیت ابو قحافہ, حضرت ابو بکر کا والد کا نام ہے عثمان. کیا نام ہے؟ عثمان. اور ان کی کنیت ہے ابو قحافہ. تو سیدنا صدیق اکبر یہ نہیں کہتے کہ اس ابو بکر کی کیا اوقات کہ آپ کے آگے کھڑا ہو. بھائی کھڑے تو آپ کے والد آگے نہیں تھے, آپ کھڑے تھے نا. تو جملہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ابو بکر تو نے مصلی کیوں چھوڑا؟ صدیق اکبر جواب دیتے, حضور اس ابو بکر کی اوقات ہی نہیں ہے کہ آپ آگے کھڑا ہو. نہیں, بلکہ جملہ یہ کہتے ہیں کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا اوقات. اپنی نسبت اپنے باپ کی طرف کر کے کہتے ہیں ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا اوقات کہ آپ کے آگے کھڑا ہو سکے. میں اس حوالے کو بڑا کثرت سے دیکھتا تھا کہ یہ کہنے کا راز کیا ہے اور اس میں وجہ کیا ہے. علامہ قسطلانی نے ارشاد الساری شرح بخاری کے اندر اس کی عقدہ کشائی کی ہے اور فرمایا کہ سیدنا صدیق اکبر نے یہ جملہ کہا ہے نا کہ ما کانا ینبغی لابی قحافہ, حضور ابو قحافہ کے اس بیٹے کی حیثیت کیا ہے کہ یہ آپ کے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھا سکے. تو علامہ قسطلانی شارح بخاری فرماتے ہیں کہ کبھی باپ کا نام لینا فخر کے لیے ہوتا ہے اور کبھی باپ کا نام لینا اپنے آپ کو گھٹیا بنانے کے لیے ہوتا ہے. فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا جب سامنے کوئی کمتر شخص ہو اس کو ڈرانے کے لیے کہا جائے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں تو یہ تکبر ہے, یہ تکبر ہے. اور جب سامنے عالی ذات ہو اس کو خوش کرنے کے لیے اپنے باپ کا نام لیا جائے تو یہ تکبر نہیں ہوتا ہے, اس کے آگے اپنے آپ کو جھکانا ہوتا ہے, اپنے آپ کو جھکانا ہوتا ہے. تو علامہ قسطلانی فرماتے ہیں صدیق اکبر یہ بات اگر کرتے نا, جملہ یہ کہتے کہ اس ابو بکر کی کیا اوقات, تو عشق ظاہر نہ ہوتا, عشق ظاہر نہ ہوتا. لیکن جب یہ کہا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا اوقات, فرما استغارا للمرتبتی, اپنے آپ کو گھٹیا بنانے کے لیے جملہ کہا تھا, اپنے آپ کو مصطفیٰ کریم کے سامنے گھٹیا بنانے کے لیے یہ جملہ کہا تھا. تو مجھے بتائیے کہ نماز میں عاجزی تو خدا کے آگے کرنی ہے, انہوں نے مصطفیٰ کے آگے بھی کی, لیکن شرک, بولو شرک. تو یہاں سے ثابت ہوا کہ اللہ کے محبوب کے پیار اور ان کے حضور قلبی جذبات کو پیش کرنے سے شرک نہیں ہوتا. یہی وہ طریقہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد یہی انداز ذات رسالت کے لیے وابستہ کرنا ہے. اس لیے خدا نے فرمایا منافقو صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں بلکہ ایسا کلمہ پڑھو جیسے ابو بکر نے پڑھا ہے. اب سمجھے آپ, جیسے ابو بکر صدیق نے پڑھا ہے. ایک بات میں یہاں پر اور عرض کر دینا چاہتا ہوں اس موضوع کو کلیئر کرنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے حوالے سے. بعض دوست کہتے ہیں کہ جناب یہ جو آپ جذباتی کام کرتے ہیں نا, اہل عرب کو ہم نے نہیں دیکھا ایسا کرتے ہوئے, اہل عرب کو ہم نے ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ جو آپ جذباتی کام کرتے ہیں, کھڑے ہو کر سلام پڑھ لیتے ہیں, انگوٹھا چوم لیتے ہیں, یہ اتنے محبت سے ذکر کرتے ہیں, یہ شور شرابہ کرتے ہیں, ہم نے اہل عرب کو نہیں دیکھا. میں نے کہا آپ نے عرب دیکھے بھی ہیں؟ توجہ نہیں آپ کی. میں نے کہا آپ نے عرب دیکھے بھی ہیں؟ کہا بہت دیکھے. میں نے کہا آپ نے عرب نہیں دیکھے؟ کہا کون ہے عرب؟ میں نے کہا ابو بکر عرب ہے, سیدنا عمر عرب ہیں, سیدنا عثمان عرب ہیں, سیدنا علی عرب ہیں. عرب کسی یونیفارم کا نام نہیں ہے, عرب ان شہزادوں کا نام ہے. یہ قریشی نسل ہے. سیدنا صدیق اکبر عرب ہیں, سیدنا عمر عرب ہیں,
تم کہتے ہو یہ عجمی ذرا جذباتی ہوتے ہیں، یہ ہندی ذرا جذباتی ہوتے ہیں، یہ خارجی ذرا جذباتی ہوتے ہیں، اس لیے عشق کے یہ نمونے لاتے ہیں، عرب میں یہ نہیں۔ میں نے کہا عجم کو تو عشق کی با بھی نہیں پتا، عشق کی الف بھی نہیں پتا، عجم کو جو عشق ملا ہے وہ عرب کے سمندر کا ایک قطرہ ملا ہے۔ عشق عرب میں ہے، عشق یہ عشق دیکھا آپ نے کہ نماز ہو رہی ہے اور مصطفیٰ کے لیے مصلی چھوٹ رہا ہے، یہ مدینے میں ہو رہا ہے، یہ کہیں اور نہیں، مدینے میں ہو رہا ہے۔ بولی سبحان اللہ، یہ مسجد نبوی میں ہو رہا ہے، یہ مسجد نبوی کا امام یہ کام کر رہا ہے۔ تو عشق جو آیا ہے وہ مسجد نبوی کے امام ہی سے آیا ہے، مسجد نبوی ہی سے آیا ہے۔ آج ہم نے تو عشق کے کوئی لطافت اور عشق کے کوئی تقاضے نہ بتا سکے جو اہل عرب نے کر کے دکھایا ہے۔ اس پر ایک جملہ مزید سنیے، کہتے ہیں جناب یہ عجمی ذرا جذباتی ہوتے ہیں اور ان میں غلو ہے، غلو۔ میں نے کہا ہم میں غلو نہیں ہے اور غلو منع بھی نہیں ہے۔ غلو کہتے ہیں یہ مبالغہ کرتے ہیں، مبالغہ، میرا اشارہ سمجھ رہے ہیں، مبالغہ کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں۔ میں نے کہا میرے آقا کا ذکر بغیر مبالغے کے ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں بیٹھ کر بات کریں ہمارے ساتھ، میں بھی عرض کرتا ہوں، میرے آقا کا ذکر بغیر مبالغے کے وہ ذکر ہی نہیں ہے۔ ذکر تو منافقین بھی کرتے تھے، صحابہ بھی کرتے تھے، لیکن جب منافقین رسول کا ذکر کرے تو اللہ کہے یہ جھوٹے ہیں، اور جب ابوبکر کہیں تو اللہ کہے یہ سچے ہیں۔ کیا فرق؟ فرق یہ کہ منافقین خشک خشک ترخانے کے لیے، کام چلانے کے لیے ذکر کرتے تھے، اور صحابہ مبالغے سے کرتے تھے۔ صحابہ کے ذکر میں، صحابہ کے ذکر رسالت میں اور منافقین کے ذکر رسالت میں فرق کیا تھا؟ صحابہ صرف کہتے تھے بس رسول کہہ دیا نا تو ذکر ہو گیا ہے نا، رسول کہہ دیا نا ذکر ہو گیا ہے نا۔ تو صحابہ کہتے تھے رسول تو کہہ دیا ذکر ہو گیا ہے، لیکن اس کی منزلیں اور آگے ہیں۔ رسول کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر ان کے لعاب کا بھی ادب ہوگا، ان کے پسینے کا بھی ادب ہوگا، ان کے شہر کا بھی ادب ہوگا، ان کے ممبر کا بھی ادب ہوگا، ان کے قبر کا بھی ادب ہوگا۔ اب ذرا اس کو سمجھیے، آپ میری بات سمجھیے، حضور کا ذکر چاہتا ہی مبالغہ ہے۔ نہیں سمجھیے، آپ سمجھ رہے میری بات؟ آپ، میں بہت بنیادی کنفیوژن یہاں کلیئر کر رہا ہوں، تقریریں آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن میں یہاں پر آپ کے سامنے بنیادی کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں جو کنفیوژن ہے بہت بڑے، اور وہ کانسیپٹ جب تک کلیئر نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم ایمان کی چاشنی کو نہیں چکھ سکتے۔ غور کیجئے ذرا اس بات کے اوپر اور میری طرف توجہ کیجئے گا آپ، رسول اللہ کا ذکر صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کثرت کے ہو ہی نہیں سکتا، اور جو ذکر حضور کا بغیر کثرت کے، حضور کے ذکر کرتے وقت اگر کثرت نہ ہو تو پھر وہ ذکر اللہ کو پسند نہیں ہے، وہ ذکر اللہ کو، بولیے، پسند نہیں۔ اللہ کو اپنے محبوب کا ذکر پسند ہی غلو کے ساتھ ہے، مبالغے کے ساتھ ہے۔ وہ کیسے؟ فرمایا میں نے نام اس کا محمد رکھا ہے، محمد خود مبالغے کا صیغہ ہے، لفظ محمد جو ہے، سنیے میری بات، محمد خود مبالغے کا صیغہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا نام ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خود مبالغے کا صیغہ ہے، یہ خود مبالغے کا صیغہ ہے۔ اور علماء نے لکھا کہ اسے وصفیت سے اسمیت کی طرف منتقل کر کے یہ خود مبالغہ ہے، اور محمد کا معنی کیا ہے؟ جس کی بہت 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 تعریف کی جائے۔ تم کہتے ہو حضور کے ذکر میں اعتدال، میں نے کہا اعتدال وہی ہے کہ آپ کو خدا نہیں کہا جائے گا، خدا کا بیٹا نہیں کہا جائے گا، باقی سب کچھ کہا جائے گا، باقی سب کچھ کہا جائے گا۔ اور اسی کو امام بصری نے کہا، فن سبیلا ذات ہی ما شیت من شرف، فن سبیلا قدر ہی ما شیت من عظم، کہ جو عظمت کی بات ہوگی، جو کرامت کی بات ہوگی، جو عزت کی بات ہوگی، آگ بند کر کے آمینہ کے لال کی طرح منسوب کرنا، اس لیے کہ ہر عزت کے مستحق آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب جو یہ تانا ہے نا، تانا کہ یہ بہت مبالغہ ہے، میں نے کہا حضور کا نام ہی مبالغے والا ہے، محمد یہ صیغہ مبالغہ ہے، یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ ہم اہل عرب کی بات کر رہے ہیں، ساری لغت کی کتابیں اٹھائیں، مفردات اٹھا کر دیکھیں، تفاسیر اٹھا کر دیکھیں، رازی کو دیکھیں، امام قرطبی کو دیکھیں، سب نے لکھا یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، محمد، محمد جس کا معنی ہے جس کی تعریف کی جائے۔ فرما نہیں، جس کی بہت 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 اعلی تعریف کی جائے وہ محمد ہے، اور محمد جس کی تعریف کمال پر کی جائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، محمد جس کی تعریف
کمال پر کی جائے صلی اللہ علیہ وسلم, اور جس کی تعریف مطلق ہو, اور تعریف مطلق اس کی ہو سکتی ہے جس میں عیب نہیں, اور خدا نے اپنے بندوں میں جسے بغیر عیب کے پیدا کیا وہ میرے اور آپ کے آقا گنبد خضرا کے مکی جناب رسول اللہ ہے.
تو ایک تو تانا یہ کہ بہت مبالغہ کیا, میں نے کہا بغیر مبالغے کے تو ذکر ہی نہیں ہے. ابو بکر کا ایمان اس لیے مقبول تھا کہ مبالغے سے کرتے تھے ذکر. یہ مبالغ, یہ غلو نہیں ہے, یہ کثرت نہیں ہے کہ رسول اللہ نماز میں آئے اور مصلی چھوڑ دیں, اس سے بڑا کوئی غلو ہو سکتا ہے؟ دیکھو غلو جائز ہے, غلو غیر حق ناجائز ہے. غلو حق حضور کے لیے جائز ہے, غلو غیر حق حضور کے لیے ناجائز ہے. غلو غیر حق کیا ہے؟ انبیاء کو خدا کہنا, انبیاء کو خدا کہنا. انبیاء کو اگر خدا کہا تو یہ غلو غیر حق ہے, یہ ایسی ذاتی ہے جو منع ہے. فرمایا کہ خدا نہ کہو, خدا کا بیٹا نہ کہو, اس کے علاوہ جتنا کہو کہو, یہی غلو یہی مبالغہ خدا کو مقصود ہے, اور یہی ترجمہ نام محمد کا بنتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
تو اب آپ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے اندر کثرت ہے. مصلی چھوڑ دینا صحابہ کرام کا, حضور کے تھوک کو زمین پر گرنے نہ دینا, ہتھیلی پر روک دینا, سرکار کے پسینے کا ادب کرنا, سرکار کے بول و براز کا ادب کرنا, اس سے بڑا مبالغہ کیا ہوگا؟ اس سے بڑا کوئی مبالغہ ہو سکتا ہے؟ نماز میں جن کا ادب ہو اس سے زیادہ ذاتی کیا ہوگی؟ جن کے تھوک کو زمین پر نہ گرنے دیا جائے اس سے زیادہ ذاتی کیا ہوگی؟ بلکہ یہ حضور نے خود سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم. مسلم شریف میں موجود ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو میرے آقا فجر کی نماز پڑھا کے فارغ ہوتے, توجہ کرنا, آج ہم صحابہ پر گفتگو کرنے آئے ہیں. صحابہ کیسے مخلصین ہیں, اور جو ان سے نفرت کرتے ہیں ان کا چہرہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے, اور جو محبت کرتے ہیں ان کی شان آپ کو بتائیں گے. اب ذرا غور کیجیے آپ, صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیسے کرتے ہیں. مسلم شریف میں موجود ہے کہ جب سرکار فجر کی نماز پڑھا کر نکلتے تو صحابہ ہاتھ صرف نہیں مناتے, بلکہ حدیث شریف میں موجود ہے بلا تشبیہ, میرے گندے ہاتھ اس لائق نہیں ہے کہ میں اس سے اشارہ کروں, لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے بلا تشبیہ, میرا دل بیزار ہے اشارہ کرنے سے, واللہ میرا دل بیزار ہے اشارہ کرنے سے کہ میں اپنے ہاتھ کو اس طرح بڑھاؤں, لیکن صرف تبلیغ کی نیت سے, صرف تفہیم کی نیت سے, صرف سمجھانے کی نیت سے آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کر نکلتے تو صحابہ صرف حضور سے ہاتھ نہیں ملاتے, بلکہ حضور کے ہاتھ یعنی جو جس کو پنجہ ہم کہتے ہیں اس کو پکڑ کر یہاں سے بھی چومتے, یہاں سے بھی چومتے, مسلم شریف میں موجود, یہاں سے بھی چومتے, یہاں سے بھی چومتے, پھر بھی ہاتھ چھوڑتے نہیں, اپنے چہرے پر ملتے اور سینے پر ملتے. بولیے سبحان اللہ. میں نے کہا جو تصور آپ دے رہے ہیں عقیدہ رسالت کا وہ ہمیں صحابہ میں نظر نہیں آتا, اور جو صحابہ میں نظر آتا ہے وہ آپ کے پاس نظر نہیں آتا, وہ الحمدللہ خوشبخت اہل سنہ کے پاس نظر آتا ہے. غور کیجیے ذرا اس بات پر, یہ صحابہ کرام کا طریقہ کار تھا, سمجھ رہے ہیں؟ جب میرے آقا اس کو ذرا منظر لائیے دماغ میں تو آپ میں عشق کا سمندر پھوٹ پڑے گا کہ فجر کی نماز پڑھا کر میرے آقا باہر آ رہے ہیں مسجد شریف سے, تو صحابہ مسافہ کرنے کا انداز دیکھیں, ہتھیلی بھی چومتے ہیں, اس کا ظاہر بھی چومتے ہیں, باطن بھی چومتے ہیں, صرف چوم کر خاموش نہیں بلکہ اس ہتھیلی کو پکڑ کر اپنے چہرے پر ملتے ہیں, اور باقاعدہ صحابی کہتا ہے کہ ہمیں وہ روئی کے گولے کی طرح نرم نرم لگتا ہے, روئی کے گولے کی طرح نرم نرم اور خوشبودار لگتا تھا. اور یہ روایت یہ بھی مسلم شریف کے اندر موجود ہے, سرکار جو فجر کی نماز پڑھا کر باہر آتے تو اہل مدینہ ان کا طریقہ کیا تھا, ہم نے مدینے میں نہیں دیکھا. میں نے کہا ہم نے جو مدینہ دیکھا ہے وہ حدیث میں ہے, ہم نے جو مدینہ دیکھا ہے وہ حدیث میں ہے, اور اسی مدینے کی طرف ہم نے چلنا ہے. اہل مدینہ کا طریقہ کیا تھا؟ مسلم شریف اٹھا کر دیکھیں, سرکار کے فجر کی نماز پڑھا کر باہر نکلتے, یہ کتاب المناقب میں موجود ہے, اہل مدینہ چھوٹے چھوٹے پتھر کے کٹورے, چمڑے کے کٹورے اور لوہے کے کٹوروں کو لے کر کھڑے ہوتے جس میں پانی لبالب بھرا ہوتا, پانی لبالب بھرا ہوتا, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور اس میں ہاتھوں کو ڈبوتے چلے جاتے, اور اس پانی کو صحابہ اپنی جان سے زیادہ قیمتی سمجھ کر اپنے گھر لے جاتے, اور اپنے بچوں کو بھی اس کے ذریعے شفا دلاتے اور خود بھی اس کے ذریعے شفا پاتے. مستدرک کے اندر روایت موجود ہے, حج کا سما ہے اس لیے حج کی ایک روایت پڑھ دوں آپ کے سامنے. مستدرک کے اندر موجود ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی دن کی رمی کی, جب میرے آقا نے پہلے دن کی رمی, عرفات, نو کو عرفات, دس کی رات مزدلفہ, دس کا دن منا کے اندر, اور جب پہلی کنکری میرے آقا نے فرمائی تو ایک عورت اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر آئی تھی اور رو رہی تھی. میرے آقا احرام کی حالت میں ہے, جب سرکار کنکری مار کر لوٹے تو اس عورت سے کہا کہ تو روتی کیوں ہے؟
کہ میرا بچہ ایسا ہے جو نہ بول سکتا ہے نہ سن سکتا ہے، اس کی عقل چلے گئی ہے اور یہ بات بھی نہیں کر سکتا. سرکار نے فرمایا جا پانی دیا. یہ مستدرک میں صحیح روایت موجود ہے، علامہ حشمینی بھی نقل کیا اس کو، اور یہ موجم الکبیر کے اندر بھی ہے، کثرت سے معجزات کے اندر موجود ہے. سرکار نے فرمایا جا پانی لیا. وہ دوڑتے ہوئے گئی، اس کے ساتھ ایک عورت اور تھی. کہا تجھے حضور نے کیا کہا؟ کیا کہا سرکار نے؟ کہا مجھے سرکار نے کہا پانی لیا. اب وہ بھی عورت اس کے پیچھے پیچھے لگ گئی، اس نے پتھر کے پیالے کے اندر پانی لایا، وہ عورت بھی پیچھے کھڑی تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی میں ہاتھ ڈال کر کلی کی، پانی میں ہاتھ لیا، چلو بھرا، کلی کی، اور پھر دوبارہ اس پانی میں ڈال دیا، پھر دوبارہ اس پانی میں ڈالا. فرمایا جا اور اپنے بچے کو پلا، جا اور اپنے بچے کو پلا. حدیث پاک میں آتا ہے وہ عورت جو اس کے ساتھ کھڑی تھی، اس نے کہا یہ تھوڑا سا پانی تو مجھے بھی دے دینا، تھوڑا سا پانی مجھے بھی دے دینا. اس نے آدھے رستے میں پانی آدھا اس کو دیا، آدھا اپنے بچے کے لیے لے کر گئی. حدیث پاک میں آتا وہ پہلی خاتون کی ملاقات اس سے کسی بازار کے اندر ہوئی مکے میں. پوچھا تیرا پاگل بچہ کیسا ہے؟ کہا اب ہمارے قبیلے میں اس جیسا ذہین کوئی نہیں ہے. میرے دوستوں، میں نے یہاں تک صرف آپ کو یہ بتایا کہ صحابہ کا ایمان اس لیے مقبول ہے اور ان کی عدالت کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، ان کے اخلاص کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، جنہیں ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر والحالہ عقیدت ہو. اس لیے میرا آقا نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی. میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں، جامع ترمذی مسلم احمد میں بھی ہے، فرما اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ سے اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. فرمایا لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے بعد ان سے بغض نہ رکھنا. کیا فرماتے میرے آقا؟ میرے بعد ان سے بغض نہ رکھنا. میرے پاس اس وقت حضرت امام احمد کی فضائل صحابہ ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. امام احمد نے تمام احادیث کو جگہ جمع کیا ہے اور اس کی تخریج بھی ساتھ میں موجود ہے. مسلم امام احمد میں روایت موجود ہے، رسول کریم فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ سے کے معاملات میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے معاملات میں اللہ سے ڈرو. فرمایا لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کے لیے بغض نہ رکھنا، دل میں برائی نہ رکھنا. فرمایا فمن احبہم فبحب احبہم، جو ان سے پیار کرے گا تو میری محبت کی خاطر ان سے پیار کرے گا. فرمایا میرے صحابہ سے وہ محبت کرے گا جو ذات مصطفیٰ کریم سے محبت کرتا ہوگا. فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہوگا وہ میرے صحابہ سے محبت کرے گا. فرمایا ومن ابغضہم فبغض ابغضہم، جو ان سے دشمنی کرے گا دراصل وہ بدبخت میرا دشمن ہے. جو ان کا بدخو ہوگا، جو ان کے بارے میں مغلظات رکھے گا، تو دراصل اس کے دل میں میری عقیدت نہیں تھی، اس لیے ایسا کرے گا. فرمایا اب دیکھیں حضور ان کی محبت کو اپنی محبت سے جوڑتے ہیں، تو جس کے دل میں حق چار یار اور چار یاروں کی محبت ہے، اور 1,14,000 اور 1,18,000 1,24,000 یہ جملہ صحابہ کی محبت ہے، وہ خوش نصیب ہے کہ دراصل اسے مصطفیٰ کریم سے محبت ہے، حضور سے محبت ہے. حضور فرماتے جو میرے صحابی سے محبت کرے گا تو میری خاطر محبت کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا تو دراصل وہ بدبخت مجھے ہی پسند نہیں کرتا تھا. اب دیکھیں جیسا منافقین نے کہا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان نہیں لاتے، کیوں؟ اس لیے کہ انہیں حضور سے عقیدت نہیں تھی. اور آپ کو صحابہ کتنے اچھے لگے، میں نے روایتیں پڑھی آپ کے چہرے کھل گئے. کیوں اچھے لگے؟ اس لیے کہ آپ کو حضور سے محبت ہے. تو جب آپ کو حضور سے محبت ہے تو صحابہ کے عمل سے بھی محبت ہو گئی. منافقین کو حضور سے عقیدت نہیں تھی، اس لیے انہیں صحابہ کی ادائیں سمجھ میں نہیں آتی. اور میرے آقا نے فرمایا ومن اذاہم فقد اذانی، جس نے میرے کسی صحابی کو زبان کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، اشارے کے ذریعے، کسی طریقے سے بھی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، اس نے مجھ مصطفیٰ کو تکلیف پہنچائی. فرمان ومن اذانی فقد اذ اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی. یعنی اللہ کی توہین کی، یعنی اللہ رب العالمین کے دین کی توہین کی. اور فرمایا ومن اذ اللہ یوشک ان یاخذہ، فرمایا جو اللہ کی بارگاہ میں اذیت والے جملہ کرتا ہے قریب ہے کہ اس پر خدا کا عذاب آئے گا، قریب ہے کہ اس پر خدا کا عذاب آئے گا. اب ان روایتوں کے ساتھ میں تقریر کو سمیٹتے ہوئے بنیادی ایک دو بات آپ کے سامنے کرتا ہوں، غور سے سنیے کہ آج یہ دین صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی وجہ سے موجود ہے. اور اس کو کچھ اس انداز میں آپ سمجھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا کہ معاذ اللہ
حضور کے وصال کے بعد صرف چار مسلمان رہے یا پانچ مسلمان رہے, باقی سب دین سے نکل گئے, یہ دین کا بہت بڑا مذاق ہے, یہ دین کا بہت بڑا مذاق ہے. ہم نے کہا جن کو قرآن کہہ رہا ہو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحت الانہار, اللہ فرما رہا ہوں کہ جو ایمان لائے, آمنو جو صحابہ ایمان لائے محبوب تیرے ہاتھ پر, اور جنہوں نے اچھے عمل کیے اللہ فرماتا ہم انہیں جنت میں داخل کریں گے, اور ایسی جنت میں داخل کریں گے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوتی ہیں. قرآن کہتا ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار, اے حبیب ہمیں تیری ساری امت پیاری ہے لیکن تیری امت کے وہ لوگ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں جو شروع شروع پر تیرے ہاتھ پر مسلمان ہوئے ہیں, بن دیکھے ایمان لائے ہیں. اور بن دیکھے ایمان کا کیا جملہ ہے, سبحان اللہ. اب آپ دیکھیے صحابہ کرام حضرت ابوبکر حضور کے ہاتھ پر سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں, بولیے سبحان اللہ. خواتین میں میری ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لائی, بچوں میں سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہن سب سے پہلے ایمان لائے, غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے ایمان لائے, اور جوانوں میں سب سے پہلے ایمان سیدنا صدیق اکبر لے کر آئے. اور یہ حضرت مولا علی نے خود کہا, حضرت علی سے کسی نے پوچھا حضور دنیا آپ کو شیر خدا کہتی ہے, آپ سب سے بڑا بہادر کس کو کہتے ہیں؟
آپ سب سے بڑا اشجع الناس, حضرت علی سے پوچھا جا رہا ہے آپ سب سے بڑا بہادر کس کو کہتے ہیں؟ حضرت علی کہتے ہیں میں ابوبکر کو سب سے بڑا بہادر کہتا ہوں. پوچھا حضور اس کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا دلیل یہ ہے کہ جس وقت حضرت ابوبکر ایمان لائے ہیں اور جس وقت ہم ایمان لائے اس وقت ایمان پر خاموش رہنے کا حکم تھا کہ اس کو ظاہر نہ کریں, خاموش رہیں, لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا خطبہ رب کی جانب سے جو اجازت ہوئی کہ اعلان کریں, جب پہلا خطبہ مسجد حرام کے اندر دیا تو سارے کافر آپ پر ٹوٹ پڑے. فرمایا حضرت ابوبکر صدیق تھے, حضرت ابوبکر صدیق تھے جنہوں نے سب سے پہلے اپنے ایمان کو ظاہر کیا, سب سے پہلے اپنے ایمان کو ظاہر کیا. سارا مکہ ایک طرف تھا, تنہا ابو بکر رسول اللہ کا دفاع کر رہے تھے اور لڑ رہے تھے, یہاں تک کہ ابو بکر صدیق کو کفار نے اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے. ہوش آیا تو ماں سے پہلے سوال کرتے ہیں کہ حضور کہاں پر ہے,
حضور کہاں پر ہے. تو حضرت علی کہتے ہیں کہ اس وقت خاموش رہنے کا حکم تھا لیکن جس نے اپنے ایمان کو سب سے پہلے ظاہر کیا سارے کفار کے سامنے وہ تمام لوگوں میں سب سے بہادر اور شجاع صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ. فرمایا وہ صدیق اکبر ہیں. اور یہاں پر ایک بات سمجھ میں بھی آتی, وہ کیا, دیکھیے چار شخصیات پہلے ایمان لا رہی ہیں لیکن نفوذ اور اشاعت کے حوالے سے, ترقی کے حوالے سے, تبلیغ کے حوالے سے سب سے قیمتی ایمان جو ہے وہ حضرت ابوبکر کا ہے. چاروں کا ایمان اخلاص پر ہے لیکن درجہ بدرجہ فضیلت پر عرض کرتا ہوں, کیوں, توجہ سننا. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ عورت ہیں, عورت باہر آ کر کیا بات کر سکتی ہے, ایمان لائی وہ ان تک تھا, ٹھیک ہے. حضرت علی بچے ہیں اور رشتہ دار بھی ہیں, تو رشتہ دار کی حمایت کرے تو اتنی قدر نہیں ہوتی, اور پھر ہیں بھی بچے تو مقابلہ کیسے کریں. ایک بات, زید بن حارثہ غلام ہے, غلام کو عرب میں ترجیح نہیں دی جاتی, ایک واحد حضرت ابو بکر ہیں جو مالدار بھی ہیں, آزاد بھی ہیں, جوان بھی ہیں. جب وہ ایمان لائے تو تین کے مقابلے میں اسلام کو سب سے زیادہ فائدہ آپ کے ایمان نے پہنچایا.
سمجھ رہے میری بات آپ؟
آپ کے ایمان نے, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کے ایمان نے سب سے پہلے فائدہ پہنچایا. اور میری بات سنیے, جس وقت ابو بکر ایمان لا رہے ہیں نا اس وقت آپ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں, آپ کی تجارت کا طوطی بولتا ہے. حضرت عثمان غنی جب ایمان لائے تو عرب کے بڑے تاجر تھے, فاروق اعظم جب ایمان لائے عرب کے سفیر تھے. اس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بالفاظ ظاہر اسلام کے پاس کچھ نظر نہیں آ رہا تھا, اتنے پیسے نہیں تھے کہ چراغ میں تیل ڈالا جائے, اتنے پیسے نہیں تھے کہ جناب کوئی دینی مہم چلائی جائے. میں پوچھتا ہوں, مجھے بتائیے اگر کوئی منافق کسی کا ساتھ دے تو اس کی کوئی غرض ہو تب ساتھ دے گا نا, لیکن اس وقت تو دیکھیے اپنے رشتہ دار ساتھ چھوڑ گئے, بلکہ رشتہ دار کہنے لگے ایک دوسرے کو, بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دینا, ان کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے, اگر تم ان کا ساتھ دو گے تو پھر سوشل بائیکاٹ تمہارا ہو جائے گا, تمہارے سے کوئی تجارت نہیں کرے گا, تم سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا. جہاں قریبی ہاشمی خاندان کے لوگ دور ہو رہے ہیں, جہاں قریش کے قریبی لوگ دور ہو رہے ہیں, تو
ابو بکر نے ظاہر میں تو کچھ بھی نہیں دیکھا پھر ایمان لے کر آئے. چلو حضور کے پاس اس وقت بظاہر بڑی سلطنت ہوتی اور بڑا مال ہوتا تو کہا چلو تھوڑی سی انویسٹمنٹ کر کے بعد میں زیادہ کما لیں گے. لیکن جس وقت حضرت ابو بکر ایمان لائے ہیں اس وقت آپ کے پاس مال تھا. لہذا روافض کا یہ کہنا کہ غرض سے ایمان لائے تھے, میں کہتا ہوں جاہلوں اس وقت ایک ہی غرض تھی, وہ اللہ کی رضا تھی, اس کے علاوہ کوئی غرض نہیں تھی. دنیاوی کوئی غرض نہیں تھی. تم یہ کہو دنیاوی غرض تھی تو تم دنیاوی غرض اور ریال اور تم دنیاوی غرض اور تمن, تم دنیاوی غرض اور پاکستان پر غلبہ تو کر سکتے ہو. صدیق اکبر نے رسول اللہ کا ساتھ صرف اللہ کے لیے دیا تھا, دراصل اللہ نے آپ کے دل میں ایمان اتارا تھا, اس لیے آپ سر فہرست میں آ کر اس کا اظہار آپ نے فرمایا. اور میرے دوستو ذرا دل سے بچاؤ, ایک لاجیکل بات کرتے ہیں, ایک عقلی بات کرتے ہیں. کس کو پتا تھا کہ مکہ فتح ہوگا؟ کسی کو پتا تھا؟ ایک بندہ حضور کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. کس کو پتا تھا کہ پورا مکہ حضور کے ہاتھ میں آئے گا؟ ظاہراً تو ایسے کوئی اسباب نہیں تھے. کس کو پتا تھا کہ قیصر کی حکومت ٹوٹے گی؟ کس کو پتا تھا اس وقت کی سپر پاور کسرا ٹوٹے گا اور ان کے خرب و دنانیر, خربا خرب مالیات کے سونے زیورات مسلمانوں کے پاس آئیں گے؟ وہ تو کسی کو بھی نہیں پتا تھا. یہ تو بات کی بات تھی. ابھی تو مال کے کوئی آثار نہیں تھے, ابھی تو چھپ چھپ کر بات ہو رہی تھی, ابھی تو خاموشی سے ایک دوسرے سے بات ہو رہی تھی. اتنے گھٹن کے ماحول میں اگر ابو بکر ساتھ آئے, عمر ساتھ آئے, عثمان ساتھ آئے, علی ساتھ آئے, تو ان کا مقصد دنیاوی جاہ نہ تھا, رب کی رضا اور دل سے ایمان کو قبول کرنا تھا. میں کہتا ہوں بڑے سے بڑا شخص جو حضرت ابو بکر پر انگلی اٹھائے, اس سوال کو اس کا باپ بھی حل نہیں کر سکتا. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں صحابہ کے ادب میں, حل نہیں کر سکتا, اس لیے کہ صدیق اکبر کا ایمان بے لوس ایمان تھا. ابھی آگے پڑھتا ہوں آپ کے سامنے کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے جنہیں اتقیٰ کہہ کر قرار دیا کہ ظاہری دولت کچھ بھی نہ تھی, دولت آپ کے پاس تھی جو سارے اسلام پر آپ نے نشاور کی. بلکہ حضور نے یہاں تک فرمایا کہ مجھ پر کسی کے مال نے اتنا احسان نہیں کیا. بخاری میں موجود ہے, یہ شیعوں کی کتاب کے اندر خود مجمع البیان کے اندر بھی موجود ہے کہ مجھ پر کسی کے مال نے اتنا احسان نہیں کیا جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے نفع پہنچایا. اور حضور خود ارشاد فرماتے, مرتبہ دیکھیے صدیق اکبر کا, اللہ اکبر, فرمایا قیامت کا دن ہوگا میں نے یا اللہ سب کا احسان چکا دیا, دے دیا, مولا ابو بکر کا اتنا ہے کہ اس کو تیرے سپرد کرتا ہوں, ابو بکر کا اتنا ہے کہ اس کو تیرے سپرد کرتا ہوں. اندازہ لگائیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی بزرگی کا کہ اللہ رب العالمین نے کیا مرتبہ اور مقام آپ کو اس بزرگی اور اس مرتبے کا عطا فرمایا. اسلامی فتوحات سے لے کر, ایمان سے لے کر جب تک میں رہے اس وقت تک, غار ثور کا واقعہ آپ دیکھیں, غار ثور کا, سارا مکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنا چاہتا ہے, قتل کرنا چاہتا ہے. جب یہ بات پتا چل جائے, میرے دوستوں میں آخری جملوں کی طرف چلتا ہوں, جب یہ بات آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کو کوئی قتل کرنے والا ہے تو یہ راز آپ کسی کو نہیں بتائیں گے, خاموشی سے آپ نکلنے کی کوشش کریں گے کہ یہ راز افشا نہ ہو جائے, اور جانے سے پہلے مجھے کوئی دبوچ نہ لے, پکڑ نہ لے. اور یہ بھی سن لیجئے, ہجرت نبی کی زندگی کا سب سے بڑا شاہکار ہوتا ہے, سب سے بڑا شاہکار ہوتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہجرت کی بات اتری اور رب میں آیا کیا, محبوب کفار تیاری کر رہے ہیں آپ کو قتل کرنے کی, لیکن بے فکر رہیے آج رات ہی آپ نکلو. امام حسن عسکری جو اہل بیت کے ائمہ میں سے ہے, ان کی تفسیر حسن عسکری, ہمارے نزدیک اتنی حجت نہیں ہے اس طرف کی ہے, لیکن اس میں بھی موجود ہے کہ رب نے خود اپنے محبوب سے کہا ابو بکر کو اپنے ساتھ لے جاؤ, ابو بکر صدیق کو اپنے ساتھ لے جاؤ. امام حسن عسکری کی طرف منسوب یہ روایت موجود ہے کہ رب نے مشورہ دیا, رب نے حکم دیا کہ محبوب اس اندھی رات میں اگر تیرے ساتھ کوئی تیری حفاظت کر سکتا ہے تو وہ یغار میں اور حضر میں اور شجر میں جو دے سکتا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. میری ماں سید عائشہ کہتی ہیں, دوپہر کا وقت تھا, توجہ سنیں اس واقعے کو, دوپہر کا وقت تھا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے گھر آئے, دروازے پر دستک دی, صدیق اکبر نے دروازہ کھولا, سرکار تشریف لائے اور سرکار نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ گھر میں جو غیر ضروری لوگ ہیں ان کو نکالو, بہت اہم بات میں کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ ہجرت جہاں اتنا قیمتی واقعہ ہے, توجہ سنیے اور دل سے سنیے, اس اہمیت کی قدر رکھیے کہ ہم نے کیا قربانیاں دی ہیں. آج ہم ان قربانی کے واقعات کو سن بھی نہیں سکتے, اللہ اکبر, کہ اتنی بڑی کامیابی جس سے آج دین قیامت تک کے لیے محفوظ ہوا ہے. تو میرے دوستو میری ماں سیدہ عائشہ کہتی ہیں, اس وقت سرکار کے نکاح میں نہیں آئی ہیں, کہتے ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، سرکار ہمارے گھر آئے صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار نے فرمایا کہ کیونکہ ہجرت جو ہے وہ سب سے قیمتی بات ہے، سب سے شان والا واقعہ ہے، اور سب سے بڑے راز والا واقعہ. نبی کو اجازت نہیں ہوتی کہ اس راز کو یہاں کرے، اجازت نہیں ہوتی الا یہ کہ جس کی اجازت رب عطا فرمائے. اب آپ دیکھیے، اب اس حوالے سے یہ بات، یہ جو میں نے جملہ عرض کیا نا کہ اجازت نہیں ہوتی، یہ اجازت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت اہم واقعہ ہوتا ہے، یہ بہت اہم واقعہ ہوتا ہے. اور اجازت بے معنی ہوتی ہے کہ محبوب جو تیرا مخلص ہے تو اس کو بتا بھی سکتا ہے، جو تیرا مخلص ہے اس کو تو بتا بھی سکتا ہے. تو اجازت نہیں ہوتی، یہ اختیار کی نفی کے لیے نہیں ہے، بلکہ اجازت نہیں ہوتی، یہ جملہ اس بات پر ہے کہ یہ واقعہ بڑا اہم ہوتا ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ یہ واقعہ بڑا اہم ہوتا ہے. سرکار نے فرمایا دروازے کھڑکیاں بند کر دو. صدیق اکبر نے دروازے کھڑکیاں بند کر دی. فرمایا ابوبکر گھر میں جو غیر ضروری لوگ ہیں ان کو باہر نکالو. صدیق اکبر نے آواز لگائی، چلو اٹھو اٹھو، چلو چلو نکلو. سرکار نے فرمایا کن کو نکال رہے ہو؟ کہا حضور میری بیوی ہے اور میری بیٹی ہے. کہا تیرے گھر والے ہی ہیں؟ کہا ہاں. کہا ان کو رہنے دے. کہا ان کو رہنے دے، تم صدیق اکبر سے بغض رکھتے ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سارے گھر کے رازدار، گھر کے لوگوں کو اپنا رازدار یقین کرتے ہیں. سرکار نے فرمایا ابوبکر رب کا حکم آ گیا، آج رات ہم نے مدینے مکہ سے ہجرت کرنی ہے. تو کہنے کہ جی حضور. فرمایا رب نے کہا ہے کہ تو میرے ساتھ چلے گا. صدیق اکبر زار و قطار رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. میری ماں سید عائشہ کہتی ہے کہ غم میں روتا ہوا ہم نے دیکھا تھا، اور کبھی ہم نے سنا تھا کہ کوئی آدمی خوشی سے بھی روتا ہے، لیکن جب میرے باپ کو میں نے روتا ہوا دیکھا تو مجھے یقین آیا کہ ہاں ہاں بندہ خوشی سے بھی روتا ہے، بندہ خوشی سے بھی روتا ہے. صدیق اکبر کا بخت کتنا بیدار ہو گیا، آئے ہائے کتنی شان ابو بکر صدیق کی اعلیٰ ہو گئی کہ اللہ کا محبوب، تمام نبیوں کا نبی جسے اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، اور انہیں یہ شرف دے رہا ہے کہ محبوب جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر کوئی نبی نہیں ہے، اسی طرح سارے نبیوں کی امت میں ابو بکر صدیق کے مقابلے پر کوئی نہیں ہے. صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ یہ بات مجھے پہلے پتا چل گئی تھی. حضور نے فرمایا کیسے؟ فرمایا آپ کے چہرے خود بتا رہے تھے کہ جو محبت ہو جاتی ہے تو یار کے چہرے سے راز واضح ہو جاتا تھا. صدیق اکبر حضور کے اتنے قریبی ہیں کہ کوئی صحابی حضور کے چہرے کو دیکھ کر بات نہیں کر سکتا ہے، یہ کتابوں موجود ہے، دو کے علاوہ کوئی صحابی حضور کے چہرے کو دیکھ کر بات نہیں کر سکتا سوائے حضرت ابوبکر حضرت عمر کے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ حضور کی آنکھوں میں دیکھتے اور حضور ان کی آنکھوں میں دیکھتے. بولیے سبحان اللہ، یہ حضور کی آنکھوں میں دیکھتے، حضور ان کی آنکھوں میں دیکھتے، یہ قرب حضور نے عطا فرمایا تھا. اور ایک روایت میں موجود ہے، ایک شخص نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فتوحات کا سلسلہ ہو رہا ہے، اتنے علاقے فتح ہو رہے ہیں، آپ اپنا خط لکھ لکھ کر سفیروں کو بھیج رہے ہیں، کبھی ابو بکر کو آپ نہیں بھیجتے سفیر بنا کر؟ یعنی خط دے کر کسرا کے پاس، کیسر کے پاس، نجاشی کے پاس، کسی اور رئیس کے پاس، ابو بکر کو نہیں بھیجتے، عمر کو نہیں بھیجتے، دنیا کے سارے لوگوں کو بھیجتے ہیں. حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا میرا دل ابو بکر عمر سے بھرتا نہیں ہے، میرا دل ان سے مستغنی نہیں ہوتا. فرمایا سنو میرے صحابہ، میرا دل ابو بکر و عمر کی محبت سے بھرتا نہیں، یعنی اتنی مجھے چاہت ہے. سنو ابو بکر و عمر میرے لیے ایسے ہیں جیسے انسان کی آنکھیں اور اس کا کان ہوا کرتا ہے، جسے انسان معاملات کی تشخیص کرتا ہے، معاملات کا علم لیتا ہے. اس سے آپ شیخین کا رتبہ آپ دیکھیے، شیخین کا رتبہ. اس لیے علماء نے لکھا یہ بات کہ جو شیخین کی بے ادبی کرے گا وہ دار اسلام سے خارج ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک صحابہ کی توہین کرنے والا کافر نہیں ہوتا، بلکہ یہ کہا کہ صحابہ کو جو کافر کہے وہ کافر نہیں ہوتا. تو میں نے کہا پھر تمہارے نزدیک کافر ہوتا کون ہے؟ جو صحابہ کو کافر کہے معاذ اللہ اگر وہ کافر نہیں ہے تو پھر کافر ہوتا کون ہے؟ میں نے کہا جب تمہارے خلاف کوئی بولے تو تم ہم پر کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہو، لیکن جو صحابہ کے خلاف بولے اگر وہ کافر نہیں ہوتا تو کافر ہوتا کون ہے؟ حضور نے فرمایا جو کسی مسلمان صحیح العقیدہ کو کافر کہے گا کفر اس تک لوٹے گا، اور جس نے مصطفیٰ کی آغوش میں تربیت پائی ہو اس کے لیے جو زبان بد اختیار کرے گا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ بولیے مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو صدیق اکبر کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ میری آنکھ اور میرے کانوں کی طرح ہے، میری آنکھ اور میرے کانوں کی طرح ہے. صدیق اکبر کہتے یا رسول اللہ یہ بات تو مجھے پہلے پتا چل گئی تھی کہ آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے. صدیق اکبر حضور کو لے کر گئے اور دو اونٹنیاں دکھائیں. فرمایا حضور یہ دو اونٹنیاں ہیں، یہ میں نے پہلے سے خرید رکھی تھی. توجہ سنا ذرا، یہ چند جملے ہیں، یہ میں نے پہلے سے خرید رکھی تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جیب سے پیسے نکالے اور فرمایا ابو بکر یہ پیسے رکھو. صدیق اکبر نے کہا حضور میں پیسے کیسے لوں؟ سرکار نے فرمایا نہیں، یہ لو، کیونکہ رب کا حکم ہے کہ جب نبی ہجرت کرتا ہے تو سواری اپنی جیب سے لیتا ہے. کہا حضور یہ بھی آپ کا ہے؟ فرمایا نہیں. تو حضور نے، جس کو الفاظ ظاہر میں کہوں گا، الفاظ ظاہر میں کہ زبردستی دینا. لو، نور اللہ شوستری جہنمی نے یہ بات لکھی ہے کہ صدیق اکبر نے 500 کی اونٹنی 1000 میں بیچ دی. 500 کی اونٹنی 1000 میں بیچ دی. میں نے کہا تیرا جھوٹ پھر بھی نہیں چلے گا، کیونکہ رب نے پھر بھی کہا جانا اسی کے ساتھ ہے. جانا اسی کے ساتھ ہے، اور رب نے تو یہ وعدہ کیا ہے. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. اللہ فرماتا یہ میرے ذمے ہے کہ مومن اور منافق کو الگ الگ کروں گا. یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے. فرمایا خبیث و طیب کو الگ الگ کروں گا. اللہ نے کہا یہ میرے ذمے، یہ میری قدرت کی ذمہ داری ہے کہ منافق کو الگ کروں گا، مومن کو الگ کروں گا. لیکن ابو بکر کو آپ کے پہلو میں سلا کر خدا کا قرآن کہہ اٹھا کہ روئے زمین پر اگر مصطفیٰ کا مخلصین میں صف اول پر کوئی ہے تو ابو بکر ہے، اور پھر عمر. ہمارا یہ سوال ہے، ہمارا یہ مطالبہ ہے، کیونکہ رب نے، میں جذباتی جملے نہیں عرض کر رہا، میں تقریر کے جوش میں نہیں بہنا چاہتا، یہ باتیں کچھ ایمان اور جذبات کی ہے جس پر آپ گفتگو کرتے ہیں. ایمان اور جذبات کی ہے جس پر آپ گفتگو کرتے ہیں، اور یہ صحیح روایات میں الفاظ تول تول کے آپ کے سامنے بھیج رہا ہوں اور پیش کر رہا ہوں. اس میں کوئی تقریری جوش نہیں ہے، بلکہ جو حقیقت پر مبنی جملے ہیں میں آپ کی طرف لا رہا ہوں. سنیے میرے دوستو، قرآن نے یہ کہا ہے، اللہ نے فرمایا یہ ہماری قدرت کی ذمہ داری ہے کہ منافق کو الگ کرے گا، مومن کو الگ کرے گا. میں نے کہا اگر صحابہ میں نفاق تھا تو رب کی قدرت نے اپنی ذمہ داری نہیں کی پوری. اور یقین کیجئے صحابہ کا رتبہ آپ دیکھیے، جو ان کی طرف انگلی اٹھاتا ہے وہ انگلی رب کی طرف جاتی ہے، اور جو ان کو پیار کرتا ہے وہ پیار رب کی طرف جاتا ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ معاذ اللہ صحابہ میں نفاق تھا تو یہ خدا کی قدرت پر اعتراض ہوگا، اس لیے کہ منافق اور مومن کو الگ الگ کرنے کا ذمہ خدا کی قدرت نے خود اٹھایا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ابو بکر صدیق پر آخری وقت تک رب کریم کی جانب سے بشارات، عنایات، آیتیں اترتی رہی، ان کی شان میں یہ اس بات کی دلیل تھی کہ یہ مومنین ہیں. اور پھر قم شم چم کی اوقات کیا ہے کہ ایسی روایتیں لائی جائے جو قرآن کے مقابلے پر آئے. قرآن کے مقابلے میں کمی کی حیثیت کیا ہے؟ قرآن کے مقابلے میں تبریسی کی حیثیت کیا ہے؟ قرآن کے مقابلے پر مجلسی کی حیثیت کیا ہے؟ جب قرآن گویا ہو گیا کہ وہ سیجنب الاتقا الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عندہ من نعمۃ تجزی الا ابتغاء وجہ رب العالی ولسوف یرضا. فرمایا کہ رب اس عظیم ہستی کو جو سب سے بڑا پاک پرہیزگار ہے جہنم سے کوسوں دور رکھے گا. اور تمام علماء نے لکھا ہے کہ یہاں سے مراد ابو بکر صدیق ہی ہیں. ابو بکر صدیق کیونکہ حضرت بلال کو حضرت علی نے نہیں آزاد کیا، بلکہ اس وقت حضرت علی کے پاس مال بھی نہیں تھا. حضرت بلال کو آزاد کرنے والے امیہ بن خلف نے جب حضرت بلال پر اذیت کی، حضرت ابو بکر قریب سے گزرے، سرکار بھی ساتھ میں تھے. حضرت بلال نے جب سرکار کو دیکھا تو تیز نعرہ کر دیا، آپ کو شولے پر لٹایا گیا تھا، آپ کو دہکتے ہوئے انگارے پر لٹایا گیا تھا اور آپ کو مارا جا رہا تھا. لیکن جب محبوب جس کے لیے سزا پا رہے تھے سامنے سے گزرے تو حضرت بلال کی آواز آہستہ آہستہ تھی، جب حضور قریب سے گزرے تو وہ آواز بڑھ گئی، احد 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 احد، کہ یہ جو سزا پا رہا ہوں اس ایک رب کی وجہ سے پا رہا ہوں، وہ رب ایک ہے، ایک ہے. سرکار نے ہاتھ کر کے اشارہ فرمایا ان قریب تیرے لیے بلال خدا سبیل نکالے گا، تو اپنے صبر کو اسی طرح رکھنا. بلال سرکار کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں اور سرکار کے سامنے ان کے عاشق کو کافر مار رہا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب یہ کیفیت گزری، اس عاشق کو جو کافر مار رہا ہے، صدیق اکبر نے دیکھ لیا کہ میرے محبوب کی رضا ہے کہ بلال آزاد ہو. سرکار اپنے حجرے میں گئے، یہ اپنا جمع کیا سارا مال لے کر آ گئے۔ امیہ بن خلف سے کہا کتنی بولی لگاتا ہے بلال کی بول؟ اس نے کہا 10,000۔ فرما 10 لے، کہا نہیں 15، کہا 15 لے، کہا 20، کہا 20 لے، کہا 25۔
وہ بڑھتا چلا گیا،
صدیق اکبر پیسے دیتے چلے۔
امیہ بن خلف جہاں خاموش ہوا، صدیق اکبر نے مال اس کے منہ پر مارا اور بلال کو ہاتھ سے پکڑ کے مصطفیٰ کے قدموں میں لے گئے۔ اب قرآن کہہ اٹھا،
اب قرآن کہہ اٹھا سیجنب الاتقا، ہم اسے جہنم سے دور رکھیں گے۔ کس کو؟ فرمایا جو اتقا، سب سے بڑا متقی ہے۔
الذی یؤتی مالہ یتزکا،
جو اپنا رب، جو مال اپنے رب کی بارگاہ میں دیتا ہے پاکیزگی کے لیے۔ لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ حضرت بلال کا کوئی احسان ابو بکر پر تھا،
ہیں؟
حضرت ابو بکر پر بلال نے کوئی احسان کیا تھا؟ بلکہ باپ، آپ کے والد ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ درود پاک پڑھیے گا،
آپ کے والد گرامی ابو قحافہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، حضرت بلال، حضرت ابو بکر کے والد ابو قحافہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، انہوں نے تانا دیا ابو بکر کو، فرما غلام تو نے کالا حبشی آزاد کیا اتنے پیسے میں،
کیونکہ غلام جو ہوتا ہے وہ آقا کی غیرت ہوتا ہے، عزت ہوتا ہے۔ فرما تیرے کو اگر اتنا پیسہ دینا تھا تو کسی خوبصورت غلام کو لیتا، شامی غلام، مصری غلام، یہ کالے کو تو نے لیا، حبشی کو لے آیا، اس کالے اور حبشی سے کیا ہوگا؟
تو یہ تانا دیا باپ نے،
فرمایا اچھا اچھا، تیرا کوئی سے جوڑ توڑ تو نہیں تھا پہلے، کوئی احسان نشان تو نہیں تھا؟ یہ باپ نے بھی تانا دیا،
اور مشرکین مکہ نے یہ تانا دیا
کہ ابو بکر نے، ظاہر سی بات ہے کہ کالے شخص کو اور حبشی کو اتنا پیسہ دے کر کون چھڑا سکتا ہے؟ دراصل ابو بکر کی کوئی غرض ہوگی، یا ابو بکر کو اس نے کوئی فائدہ پہنچایا ہوگا تو احسان اتارنے کے لیے بات کی۔ اب گھر میں بھی یہ بات ہو رہی ہے، باہر بھی یہ بات ہو رہی ہے، صدیق اکبر نے کام تو اللہ کے لیے کیا تھا، جواب نہیں دیے، چپ رہے۔ کیا کہا؟ چپ رہے۔ اب قرآن اترا،
وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه رب العلا، رب فرماتا ہے وما لأحد عنده من نعمة تجزى،
اس نے، ابو بکر چپ ہے تو کیا ہوا، اس کے رب کا کلام خاموش نہیں رہے گا کہ اس کے مخلص بندے پر لوگ اعتراض کر رہے ہیں۔
فرما ابو بکر کا وما لأحد عنده من نعمة تجزى،
اس کے نزدیک کسی نعمت کی جزا نہیں ہے، نہ کوئی بلال کا احسان تھا، نہ بلال کو اس نے کسی کر و فر کے لیے، کسی مقابلے کے لیے خریدا،
الا ابتغاء، فرمایا صرف اپنے رب کی مرضی کے لیے اور اپنے رب کی چاہت کے لیے، اور ولسوف یرضا، اور قریب ہے کہ اس کا رب ابو بکر سے راضی ہو گیا ہے۔
یہ شیعہ مفسرین نے بھی لکھا اور اہل سنت نے بھی لکھا، اور یہ تمام مفسرین کے نزدیک موجود ہے، یہ آیت ہے ہی حضرت ابو بکر کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت بلال کی پوزیشن آپ دیکھیے، اس وقت نہ سیدہ ختیجہ کے پاس اتنا مال تھا،
ٹھیک ہے، اور نہ ہی حضرت علی کے پاس اتنا مال تھا۔ یہ واقعہ ہوا ہی حضرت ابو بکر صدیق کے لیے ہے، اور اس کو وہ دبے الفاظ میں قبول کرتے ہیں۔
اگر قبول نہ بھی کرے تو کیا ہوا؟ اس آیت کے نزول کا پس منظر بتاتا ہے، تاریخی منظر بتاتا ہے کہ اس وقت بلال کو آزاد کس نے کیا تھا،
تو ہماری تاریخ ہو یا وہاں کی تاریخ ہو، تمام نے یہ کہا کہ بلال کو آزاد کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق ہے، اور یہ آیت بلال کی آزادی ہی کے وقت نازل ہوئی ہے۔
مجھے اب یہ بات آپ بتائیے کہ قرآن کریم نے اس اعتبار سے معجزہ سنا، کہتے نہیں وہ بعد میں مکر گئے تھے۔ میں نے کہا لعنت ہو تم پر، بعد میں مکر گئے تھے، کوئی قرآن کی آیت ہے، کوئی حدیث ہے تمہارے پاس،
بعد میں مکر گئے تھے؟ میں نے کہا بعد میں مکر گئے تھے، اگر تم صحابہ کے لیے کہتے ہو تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ تمہارے باپ دادا شاید مسلمان ہو، لیکن تو ابھی یہودی بن گیا ہے اور تو ابھی مجوسی بن گیا۔
کہنے لگا نہیں نہیں، میں تو کلمہ پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا جس نے رسول کا چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھا اور جس کے کلمے کی گواہی قرآن نے دی، اگر تجھے اس کا اعتبار نہیں ہے تو تیرے کالے کپڑے پہننے سے میں تیرے پر اعتبار کرنے لگوں؟
مجھے کیا غرض ہے کہ میں صرف تیرے کپڑے کی بنا پر تیرے پر اعتبار کرنے لگوں؟ اس لیے کہ اعتبار جب ہوگا، جس کو اعتبار ابو بکر پر ہے تو اسی کی زبان کا اعتبار ہوگا۔
اور اپنی گفتگو کو بالکل آخری مرحلے میں ہم داخل کر چکے ہیں، اور یہاں پر ایک قاعدہ یہاں پر سن لیجئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ قرآن کے پہلے مخاطب ہیں۔ اور میرے دوستو ذرا یہ لاجیکل پوائنٹ آپ سنیے کہ کسی بھی واقعے کو اور کسی بھی خبر کو اگر کوئی یہ کہے کہ جناب آج کھاردر میں یہ ہو گیا، آج گرو مندر پہ یہ ہو گیا، آج فلاں جگہ پر یہ ہو گیا، تو چار بندے پہلے اس کا منہ دیکھیں گے کہ یہ جھوٹا ہے یا صحیح بات کرنے والا ہے۔ اگر یہ جھوٹا ہوگا تو کہنے جھوٹ بولتا ہے، اس کی تو بات ہی نہیں ماننی چاہیے، لیکن اگر وہ سچا ہو تو وہ جو بولے گا آپ مانتے چلے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر واقعے کی تصدیق اس کے راوی پر ہوتی ہے. جیسا راوی ہوگا ویسی تصدیق ہوگی، جیسا راوی ہوگا ویسی تصدیق ہوگی. مجھے بتائیے، آپ کا عقیدہ ہے کہ قرآن ٹھیک ہے؟ آپ کا عقیدہ ہے کہ جو آج کلمہ پڑھتے ہیں یہی کلمہ ہے؟ بولیں، گواہی دیں ذرا. آپ کا یہی عقیدہ ہے کہ جو آج قرآن موجود ہے وہی قرآن ہے؟ بولیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہی آپ کا عقیدہ ہے؟ اللہ رب العالمین ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یہی آپ کا عقیدہ ہے؟ قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب ہے، یہی آپ کا عقیدہ ہے؟ یہ سارے واقعے کے پہلے راوی ابوبکر صدیق ہیں، ابوبکر صدیق ہیں. اگر یہ واقعہ ٹھیک ہے تو یہ دلیل ہے کہ ابوبکر بھی صدیق ہیں، کیونکہ یہ ساری باتیں امت کو جو ملی ہے یہ صحابہ کے صدقے ملی ہے، صحابہ کے صدقے ملی. اور ایک بات میں یہاں پر عرض کر دوں آپ کے سامنے، اگر آپ کو کوئی تاریخ بتائے، جلدی جلدی سنیے جملہ، نوجوانوں خصوصاً آپ لوگ فیس بک کے اوپر آج کل ایک جہاں خیر ہے وہاں طوفان بدتمیزی بھی ہے، کوئی بھی تاریخ کو پوسٹ کر دیتا ہے کہ جناب دیکھو حضرت ابوبکر نے یہ کیا، حضرت عمر نے یہ کیا، حضرت عثمان نے یہ کیا. تو دیکھیں، صحابہ کو پڑھنے کے لیے تاریخ ضروری ہے، لیکن وہ تاریخ دنیا بھی لکھی ہوئی نہیں، وہ قرآن کی تاریخ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج کا مورخ جو صحابہ کے بارے میں لکھ رہا ہے وہ حضور کے دور میں نہیں تھا، سرکار کے دور میں نہیں تھا، اس نے بعد میں واقعہ نقل کیا، لیکن قرآن جب اتر رہا تھا اس وقت ابوبکر تھے، قرآن جب مکمل ہوا اس وقت ابوبکر تھے. تو ابوبکر کی سیرت کنی شمی اور ان راوی شامی کوفیوں سے نہ پوچھو، ابوبکر کی تاریخ پوچھنی ہے تو مکی اور مدنی سورتوں سے پوچھو، قرآن کی آیتوں سے پوچھو. بولو سبحان اللہ، قرآن کی سے پوچھو. ابوبکر کی زندگی کی تاریخ قرآن ہے. والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار، اے حبیب وہ لوگ جو مہاجر انصار جو سب سے پہلے ایمان لائے، والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سب سے خدا راضی ہے. اور اپنی امت کو کہہ دے کہ جو قیامت تک پیدا ہو رہے ہیں وہ ابوبکر عمر سے پیار کرے، خدا ان سے بھی راضی ہو جائے گا، خدا ان سے بھی راضی ہو جائے گا. تو دیکھیے میرے دوستو، کسی واقعے کا غلط ہو جانا یہ ممکن ہے، لیکن صحابی کی تعریف قرآن کرتا ہے، رب کرتا ہے. آج دیکھیے، اگر آپ کسی آدمی کو سچا کہیں بعید نہیں کل وہ جھوٹا ہو جائے، ٹھیک ہے؟ آج اگر آپ کسی آدمی کو نیک لکھے بعید نہیں کہ کل گنہگار ہو جائے. آج کسی آدمی کو آپ ساہوکار لکھیں بعید نہیں کل وہ ڈکیت ہو جائے. لیکن قرآن جب بات کرے نا خدا، آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کہیں گے اس لیے کہ مورخ سامنے کو دیکھتا ہے، پریزنٹ پوزیشن کو دیکھتا ہے، کرنٹ پوزیشن کو دیکھتا ہے، جو سامنے کی صورت حال ہے اس کو دیکھتا ہے، بعد میں کیا ہوگا وہ نہیں دیکھتا، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ مورخ کا کام ہے سامنے دیکھنا بھی نہیں، بلکہ مورخ تو سنی سنائی باتوں کو لکھتا ہے. تاریخ کا علم تو انتہائی بیکار علم ہے، کس کے لیے؟ جب صحابہ کو پرکھنا ہو، کیونکہ اس علم کی یہ حیثیت ہی نہیں ہے. تاریخ میں اگر آپ کو دیکھنا تو آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں، صدیق اکبر کو نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ صدیق اکبر کی نالین بھی اس تاریخ سے اوپر ہے، کیونکہ صدیق اکبر کا مقام اتنا بلند ہے کہ علم تاریخ کی اوقات نہیں کہ اس کے ذریعے حضرت ابوبکر کو دیکھا جائے. ابوبکر کے چہرے کو دیکھنے کے لیے تاریخ کو آئینہ نہ بناؤ، قرآن کی آیتوں کو آئینہ بناؤ، قرآن کی آیتوں کو آئینہ بناؤ. اور قرآن جو تاریخ، اب آپ دیکھیے، آج اگر آپ کسی آدمی کو ٹھیک لکھیں کل وہ غلط ہو جائے، ممکن ہے. آج کسی آدمی کو آپ غلط لکھیں کل وہ ٹھیک ہو جائے، ممکن ہے. لیکن خدا جب کسی کی تاریخ بیان کرے نا، تو خدا صرف ماضی نہیں حال کو بھی جانتا ہے، حال ہی نہیں مستقبل کو بھی جانتا ہے. اور جب خدا یہ کا کلام یہ کہہ اٹھے کہ یدخلہم جنات تجری من تحت الانہار، ہم ان سب کو داخل کریں گے جنت کے اندر، تو یہ پریزنٹ پوزیشن نہیں ہے، یہ فیوچر کو دیکھ کر بات کی جا رہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب قرآن کی یہ ساری آیتیں صحابہ کی عدالت پر دلیل ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کہہ کر کمی کو مراد نہیں لیا گیا، خمینی کو مراد نہیں لیا گیا، صحابہ کو مراد لیا گیا، صحابہ کو مراد لیا گیا ہے، مجلسی کو مراد نہیں لیا گیا. کسی کو میرے الفاظ اگر سخت لگ رہے ہیں تو میں نے کہا کہ شاید تم نے صحابہ کے عشق کے جذبات کا جام پیا ہی نہیں ہے، آپ نے اس تبروں کی طرف نظر کی نہیں ہے. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں، میرے پاس کالج یونیورسٹی کے لڑکے آئے، انہوں نے کہا جی ہم رافضی تھے، ہم نے توبہ کی ہے، توبہ کی ہے. میں نے کہا جی کس طریقے سے توبہ کی آپ نے؟ انہوں نے کہا جی حقائق آپ نے واضح کی، یہ حقائق پہلے ہمارے دل میں بغض صحابہ تھا، لیکن جب ہمیں پتا چلا کہ صحابہ کی قدر و منزلت یہ ہے، ہمارے دل میں بات واضح ہوئی، میں نے کہا یہ میری تقریر کا شاہکار نہیں ہے، یہ خدا کا فیضان ہے. صدیق اکبر کے اوپر خدا کا فیضان ہے، فاروق اعظم کے اوپر خدا کا فیضان ہے. اور سنتے چلیے ایک بات اور، رسول اللہ کی ذمہ داری قرآن ذکر کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کبھی اپنی ڈیوٹی میں کمی کر سکتا ہے؟ بولو جلدی جلدی. نبی کبھی اپنی ذمہ داری میں کمی کر؟ تو نبی کی ایک ذمہ داری یہ ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَاب، نبی امت کو کتاب سمجھاتا ہے، نبی امت کو کتاب سمجھاتا ہے، ایک ذمہ داری. دوسری ذمہ داری نبی کی ہے، وَيُزَكِّيهِم، نبی امت کے دل کو صاف کرتا ہے، نبی امت کے دل کو، اس کے دل سے کفر نکالتا ہے. یہ حضور کا منصب ہے، وَيُزَكِّيهِم وَيُزَكِّيهِم. اب مجھے بتائیے، قیامت کے قریب ایک بندہ مسلمان ہوگا، اگر کسی سے پوچھا جائے یہ مسلمان ہو گیا، تو آپ یہ کہیں گے یہ حضور نے تزکیہ کر دیا ہے، کیونکہ حضور ہی کے تزکیے سے بندہ ایمان لاتا ہے، کسی مولوی کی تقریر سے نہیں لاتا، یہ اصل حضور کا تزکیہ ہوتا ہے. تو 1400 سال بعد جس کا تزکیہ حضور کرے وہ ایمان لائے، اور یہ آیت اتری جن کے لیے وہ ایمان نہ لائے. اگر ابو بکر حضور کی صحبت میں 23 سال رہے اور ایمان دل میں نہ اترا، عمر 23 سال حضور کی صحبت میں رہے ایمان دل میں نہ اترا، 1,14,000 صحابہ حضور کے ساتھ رہے دل میں ایمان نہ اترا، صرف 4 کے دل میں اترا، میں نے کہا اس صحابہ کی توہین نہیں، یہ رسول کے منصب کی توہین ہے کہ رسول نے اپنا منصب پورا نہیں کیا. وہ یزکیہم، یہ آیت دلیل دیتی ہے کہ رسول اللہ تزکیہ کرنے والے ہیں، اور تزکیہ یہ ہے کہ ہر نبی نے تھوڑا تھوڑا کیا، مصطفیٰ نے سب سے زیادہ کیا. اور میرے آقا ایک بات اشارہ فرماتے ہیں، یہ بھی سنیے، قیامت کا دن ہوگا، سارے انبیاء اور میری امت میدان محشر میں جمع ہوگی، ساری امت. اب آپ دیکھیں حضرت آدم سے لے کر میرے آقا تک، یعنی حضرت عیسیٰ تک، کتنے لوگ پیدا ہوئے ہوں گے، بندہ شمار نہیں کر سکتا. پھر حضور کی امت، سرکار فرماتے سارے روئے زمین کے مخلوق انسان جب میدان محشر میں آئیں گے، ساری امتیں، مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے میرے آقا فرماتے، وہ اور تنہا میری امت جب جمع ہوں گے، تو ان کو اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا، تو وہ لائن میں کھڑے ہوں گے صفوں میں، اور ان کی صفیں بنیں گی 120. کتنی؟ بولو جلدی سے، کتنی؟ 120 صفے بنیں گی. کتنی؟ سرکار فرماتے 80 صفے صرف میری ہوں گی، اور 40 سارے انبیاء کی، انبیاء زیادہ، انبیاء. اب حضور ایک نبی ہے، ایک رسول ہے، امام الاعظم، امام الرسل، ٹھیک ہے. اور حضور کے سامنے اگر آپ دیکھیں تعداد کے اعتبار سے، تو 1,24,000 کم و بیش سامنے ہیں، تو وہ 1,24,000 انبیاء کھڑے ہیں، ان کی امت صرف 40%، 40 صفوں میں، اور میرے آقا کی امت 80 صفوں میں. یہ بات، یہ روایت یہ بھی نقل کرتے ہیں، 80 صفوں میں. میں پوچھتا ہوں یہ تعداد کیسی بڑھ گئی؟ انہوں نے کہا جی جب سے ایران میں انقلاب آیا تو تعداد بڑھ گئی، اور یہاں آیا تو تعداد بڑھ گئی. میں نے کہا حضور تعداد نہ بڑھا سکے، بعد میں تعداد بڑھ گئی، تو پھر تزکیہ کا حق تو تمہیں ملنا چاہیے تھا، رسول کو کیوں دیا گیا؟ تمہیں ملنا چاہیے تھا. تو یہ 80 صفحے جو کھڑی ہوں گی، اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار کا تزکیہ سب سے اعلیٰ ہوگا، اور سرکار کے سارے صحابہ اس صف میں شمار ہوں گے، جن کی تعداد حضور نے ارشاد فرمائی جو 80 صفوں کے برابر ہوگی. کتنی بولیے؟ 80. کتنی بولیے؟ 80 صفوں کے برابر ہوگی. اللہ اکبر. اور ساری بات رکھیے، حضرت علی صاحب جب کوئی پوچھے کہاں جا رہے ہیں، کہا نماز پڑھنے، کہا کس کے پیچھے، کہا ابو بکر کے. حضرت مولا علی سے پوچھے کہاں جا رہے ہیں، کہا نماز پڑھنے، کہا کس کے پیچھے، کہا عمر کے پیچھے. کہا نماز پڑھنے جا رہے ہیں، کہا کہاں جا رہے ہیں، کہا عثمان کے پیچھے. میں نے کہا دین کا سب سے بڑا فریضہ نماز ہوتا ہے، اور خلافت آپ کے نزدیک ایمانیات ہے، ایمانیات ہے. جب علی خود اپنے آپ کو خلیفہ نہ کہیں اور ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھ لیں، تو علی مومن ہے. تو میں اگر علی کو پہلا خلیفہ نہ کہوں اور ابو بکر کو پہلا خلیفہ کہہ دوں، تو میں کافر کیسے ہو سکتا ہوں؟ سمجھ رہے میری بات آپ؟ سوال نہیں سمجھے آپ؟ یہ سوال ایسا، اللہ کی عزت کی قسم، یہ ہلا نہیں سکتے. اب دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کو پہلے درجے پر ماننا، یہ فرائض ایمان میں سے ہے. تو جب علی جب خود اپنے آپ کو پہلا نہ کہیں، اور کہتے جو حضرت علی کو پہلا خلیفہ نہ مانے وہ مسلمان نہیں رہتا، میں نے کہا جب علی اپنے آپ کو خود پہلا نہ کہے تو ان کے ایمان کے بارے میں کیا کہو گے؟ ان کے ایمان کے بارے میں کیا کہو گے؟ یہ اتنا بڑی یہ لاجیکل سوال نہیں ہے، علمی سوال ہے. یہ ایک سوال کر دیجیے، سنیت کا سچ آپ کے سامنے آ جائے گا
اور حضرت مولا کا عقیدہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اور جس وقت
مولا نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر رہے ہیں تو نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ آ جاؤ اے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے، آ جاؤ میرے ہاتھ پر مرید ہو جاؤ، بیعت ہو جاؤ. کسی نے پوچھا علی رضی اللہ عنہ آپ کے ہاتھ پر کیوں بیعت ہو جائیں؟ فرمایا اس لیے کہ میرے ہاتھ پر کچھ خاص لوگوں نے بیعت کی ہے. حضرت علی کہتے ہیں میرے ہاتھ پر، اپنے نمبر پر، چوتھے نمبر پر کہتے ہیں میرے ہاتھ پر خاص لوگوں نے بیعت کی ہے. پوچھا گیا کس نے بیعت کی؟ فرمایا الذی بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان، جنہوں نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، جنہوں نے عمر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، جنہوں نے عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. اور فرمایا تمہیں پتا ہے جنہوں نے ابو بکر عمر و عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ان کی شان پتا ہے؟ فرمایا یہ مہاجر انصار ہے. اور فانما الشعراء للمهاجرین والانصار، یہ نہج البلاغہ کے الفاظ ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں یہ مہاجرین انصار ہیں، انہوں نے ابو بکر عمر کو ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو پہلا دوسرا تیسرا خلیفہ مانا ہے اور مجھے چوتھا خلیفہ مانا ہے. امیر معاویہ تمہیں چاہیے کہ تم میرے ہاتھ پر بیعت کر لو. کیوں؟ اس لیے کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرنے والے مہاجر و انصار ہیں جنہوں نے ابو بکر عمر کے عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. اور یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر فَإِنِ اسْتَمَعُوا رَجُلًا، اگر یہ ساری قوم، یہ جو لوگ ہیں جو میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں جنہوں نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، یہ ایسے لوگ ہیں کہ فَإِنِ اسْتَمَعُوا رَجُلًا، اگر یہ کسی آدمی پر جمع ہو جائیں وَسَمُّوهُ اِمَامًا، اور اسے خلیفہ کہیں، فکان ردن للہ، تو اس میں اللہ ہی راضی ہوتا. میں نے کہا یہ تو میرے مولا کا فتویٰ موجود ہے. فرمایا جس نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی ہے ان سے رب راضی ہے. بولیے سبحان اللہ. اور جس نے حضرت عمر کے ہاتھ پر بیعت کی اس پر رب راضی ہے. اور اب آئیے اہل بیعت کے ایک دو جملے سنیے. سیدنا امام باقر سے کسی نے ایک سوال پوچھا، یہ ہماری کتاب سیر اعلام النبلاء، امام ذہبی کی کتاب ہے، یہ ہمارا ذرا ذہن میں رکھیں. امام ذہبی کی کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، اور اس کتاب کے امام زین العابدین کے ترجمے کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. یہ بڑا قیمتی واقعہ، ذرا سنیے، میں نے آپ کے لیے کوٹ کیا ہے. حضرت، اور یہ روافض کی کتاب ہے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، اس میں امام باقر کی شان کے وقت یہ حوالہ موجود ہے. امام باقر جو حضرت امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، اور امام زین العابدین رضی اللہ عنہ جو امام حسین کے بیٹے ہیں، مریض کربلا، مریض کربلا رضی اللہ تعالی، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی، جن کو امام اوسط بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ علی اوسط بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ حضرت امام حسین کے تین بیٹے ہیں، ایک علی اکبر، ایک علی اوسط، اور ایک علی اصغر. علی اکبر شہید ہو گئے، علی اصغر شہید ہو گئے، اور درمیان میں جو منجلے تھے وہ حضرت امام زین العابدین تھے، اس لیے ان کو علی اوسط بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ درمیانے بیٹے ہیں. امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر ہیں. امام باقر کے پاس ایک شخص تلوار لے کر آیا جس تلوار کے اوپر نگینے لگے ہوئے تھے. توجہ ہے آپ کی، یعنی عقیق یا جواہرات اس پر لگے ہوئے تھے. اس نے تلوار حضرت امام باقر کو بتائی اہل بیت میں سے، اور اس نے پوچھا، یہ عروہ بن عبداللہ ہیں، وہ کہتے ہیں قال سألت ابا جعفر محمد ابن علی علیہ السلام، میں نے حضرت امام باقر سے پوچھا ان حلیت السیوف، تلوار دکھا کر پوچھا یہ تلوار کے اوپر جو نقش و نگار ہے اور یہ سونا چاندی چڑھایا ہوا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ اہل بیت کا فتویٰ سنیے. حضرت امام باقر کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں لا باسا، اس میں حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے، یہ جائز ہے. اس نے پوچھا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے اس کی؟ امام باقر سے پوچھا سوال کرنے والے نے کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ تلوار کے اوپر سونا چاندی چڑھا سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں. کہ کیا دلیل ہے؟ فرمایا دلیل یہ کہ وقد حل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سیفہ، اس لیے ابو بکر جو صدیق ہے انہوں نے اپنی تلوار کے اوپر زیورات چڑھائے تھے. یہ حضرت امام باقر نے جواب دیا. اب وہ آدمی آگے سے سوال کرتا ہے قلت فتقول صدیق، آپ ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ امام باقر سے کہا آپ حضرت ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ قال فواسب وسوتن، حضرت امام باقر کے جسم پر جھرجھری آئی اور اٹھ کر بیٹھ گئے، کہ وسوتن جذبات میں آ گئے اور اٹھ کر بیٹھ گئے. فرمایا وستقبل القبلۃ، فرمایا قبلہ کس طرف ہے؟ کہا یہ، اس طرف منہ کیا. پھر بولو سبحان اللہ،
سبحان اللہ،
بولو سبحان اللہ،
سبحان اللہ.
اس نے پوچھا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ کہا دلیل ہے ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار کے اوپر یہ زیورات چڑھائے تھے. اس نے کہا فتقولو ابو بکر صدیق, آپ حضرت ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟
روایت میں آتا ہے کہ فوسبا وسبتن, آپ پر جھرجھری آئی اور ایک دم اٹھ کر جذبات میں بیٹھے. واستقبل القبلتا, قبلے کی طرف منہ کیا اور فرمایا قال نعم الصدیق, قال نعم الصدیق, قال نعم الصدیق, قال نعم الصدیق. تین دفعہ قبلے کی طرف منہ کر کے
امام باقر نے فرمایا خدا کی قسم وہ صدیق ہیں. بولو سبحان اللہ, اللہ کی قسم وہ صدیق ہیں. بولے سبحان اللہ,
ضرور ضرور وہ صدیق ہیں.
اور پھر حضرت ابو حضرت امام باقر اہل بیت کے عاشقوں سنو, بیدم یہی تو پانچ ہیں, مقصود کائنات خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی. اہل بیت سے محبت کرنے والا صدیق اکبر کا گستاخ نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. سیدوں کا ادب کرنے والا ابو بکر صدیق کا گستاخ نہیں ہو سکتا. امام باقر جو سیدوں کے دادا ہیں, سیدوں کی نسل جن سے چلی ہے, قبلے کی طرف یوں بھی کہہ سکتے تھے کہاں بس جائز ہے, کہا دلیل کیا, کہا میں بول رہا ہوں, کہا نہیں ابو بکر صدیق نے کہا. اس نے کہا آپ صدیق کہتے ہیں تو آپ کا اہتمام, آپ دیکھیں ذرا اہتمام, فرما قبلہ کدھر ہے؟ قبلہ, بولو سبحان اللہ, بولو سنیے سبحان اللہ. اللہ تمہارے سینوں کو اور طاقت دے, حضرت ابو بکر کی منقبت پر بولو سبحان اللہ.
آپ نے فرمایا قبلہ کس طرف ہے؟
کہا حضور ادھر ہے. دیکھ کر فرما نام صدیق, نام صدیق, نام صدیق,
ہاں ہاں ضرور ضرور وہ صدیق ہیں, ہاں ہاں ضرور ضرور وہ صدیق ہیں, ہاں ہاں ضرور ضرور وہ صدیق ہیں.
پھر آپ کے جملے سنے, پھر آپ نے بددعا دی کہ جو حضرت ابوبکر کو صدیق نہیں کہتا. میں نے کہا جو اہل بیت کی بددعا کھائے تو پھر اس کا یہ حال ہے, اور جو اہل بیت کی دعا کھائے پھر اس کا یہ حال ہے.
اب دیکھیں اہل بیت کے سرخیل امام باقر فرماتے ہیں, فلا پر ارشاد فرماتے ہیں کہ فمن لم یقل له صدیق, جو ابو بکر کو صدیق نہ بولے. امام باقر کہتے ہیں جو ابو بکر کو صدیق نہ بولے, فرما فلا صدق اللہ له قولا فی الدنیا والآخرہ, جو ابو بکر کو سچا نہ بولے خدا اس کو دنیا و آخرت میں جھوٹا کرے گا, سچا نہیں کرے گا. فرمایا جو ابو بکر کو سچا بولے گا خدا اسے دنیا و آخرت میں سچا کرے گا.
امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا آپ حضرت ابو بکر کو کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں ابو بکر سے دو دفعہ جنا گیا ہوں. کہتے ہیں ہم, میں نے کہا ہم الحمدللہ جعفری ہیں. فقہ جعفری ہمارے پاس ہے, یہ دیکھو میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے, جعفری فقہ میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. امام اعظم ابو حنیفہ امام جعفر صادق کے شاگرد ہے, فقہ حنفی ہی اس فقہ کی
کشیر اور سمر ہے. حضرت امام جعفر صادق
جو امام باقر کے بیٹے ہیں, سنو غور سے, ان سے پوچھا کسی نے آپ صدیق اکبر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں, یہ ہماری کتاب میں وہاں پر بھی ہے, فرما قیامت کا دن ہوگا میرے دو باپ سامنے آئیں گے رشتے میں, یعنی دادا. فرما ایک میرے دادا علی ہیں اور ایک میرے دادا اور نانا ابو بکر ہیں. فرما وہ کیسے؟ فرما حضرت علی سے. یہ بڑا قیمتی حوالہ یاد رکھیے گا, بڑا قیمتی. یہ امام زہبی نے تذکرۃ الالفاظ میں بھی نقل کیا ہے, حضرت شاہ ولی اللہ بھی نقل کیا ہے, سیر عالم النبلاء کے اندر بھی موجود ہے, کشف الغمہ کے اندر بھی موجود ہے, درجنوں جگہ پر یہ حوالے موجود ہے. فرماتے سنو, اور اس کا کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا, یہ نسب میں پڑھتا ہوں ابھی. فرمایا حضرت علی سے میں ایک دفعہ پیدا ہوا. کہا وہ کیسے؟ فرما میرے والد کا نام امام باقر. کہاں؟ کہا وہ حضرت علی کے بیٹے ہیں نا, کیونکہ حضرت علی کے بیٹے امام حسین ہیں, امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین ہیں, اور امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر ہیں, اور امام باقر کے بیٹے امام جعفر ہیں رضی اللہ عنہ. تو حضرت علی حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں علی میرے ایک واسطے سے باپ ہیں. اور فرما قیامت کے دن بچے کو اپنے باپ کی شفاعت ملے گی. فرماتے ہیں مجھے علی سے شفاعت ایک دفعہ, ابو بکر سے دو دفعہ ملے گی.
یہ بڑا قیمتی حوالہ ہے, سنیو یاد رکھنا, یہ تمہیں بہت جگہ کام دے گا,
اس لیے اس کو میں نے آخر میں رکھا ہے. فرما علی امام جعفر صادق کہتے ہیں, امام جعفر صادق فرماتے ہیں حضرت علی سے مجھے شفاعت کی امید ایک دفعہ ہے, اور حضرت ابو بکر سے دو دفعہ ہے. فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا میرے باپ جو ہے نا امام باقر, وہ حضرت علی کے بیٹے ہیں. فرمایا ٹھیک ہے. کہا وہ ایک نسبت ہوئی؟ کہاں. کہا حضرت ابو بکر سے دو نسبت کیسے ہوئی؟ فرمایا سنو, فرمایا میرے نانا جو ہے نا ان کا نام ہے قاسم. امام جعفر صادق کی جو والدہ اور امام باقر کے جو خسر ہیں ان کا نام ہے سیدنا قاسم. کیا نام ہے؟
یہ مدینے کے بہت بڑے فقیہ ہیں. وقت ختم ہو گیا, 16 کو آنا, میں ان کا مرتبہ بتاؤں گا آپ کو. مدینے کے بہت بڑے عالم ہیں,
اور پتا ہے یہ بیٹے کس کے ہیں؟ حضرت ابوبکر کے بیٹے عبد الرحمن کے. ٹھیک ہے، حضرت ابوبکر کے دو بیٹے مشہور ہیں، عبد الرحمن بن ابی بکر اور محمد بن ابی بکر. عبد الرحمن بن ابی بکر کے بیٹے ہیں قاسم، ٹھیک ہے، تو قاسم کے دادا ہوئے حضرت ابوبکر، اور محمد کی بیٹی ہیں، ٹھیک ہے، ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا، اور پیدا ہوئی حضرت امام صاحب کی والدہ، امام صاحب کی والدہ، اور امام صاحب کی حضرت قاسم سے، اور حضرت قاسم بیٹے عبد الرحمن کے، عبد الرحمن بیٹے ہیں حضرت ابو بکر کے، اور امام جو محمد بن ابی بکر ہیں یہ بیٹے ابو بکر کے ہیں، اور محمد کی بیٹی جو ہیں ان کا نکاح قاسم سے ہوا، اور ان سے پیدا ہو رہی ہیں امام جعفر صادق کی والدہ. تو حضرت امام صاحب کہتے ہیں دو حوالوں سے ابو بکر میرے نانا ہے، میری نانی کی طرف سے بھی اور میرے نانا کی طرف سے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ،
رشتہ سمجھے آپ
یا رسول اللہ،
آپ رشتہ سمجھے، بولو نا رشتہ سمجھے.
بالکل،
یعنی حضرت ابو بکر کے دو بیٹے ہیں، عبد الرحمن اور محمد، عبد الرحمن کے بیٹے قاسم اور محمد کی بیٹی، ان کا نکاح ہوا، ان سے جو لڑکی پیدا ہوئی ان کا نکاح ہوا امام باقر سے، اور ان سے جو شہزادہ پیدا ہوا امام جعفر سے. کہتا اہل بیت اور صحابہ میں پھٹا تھا، یہاں تو حضرت بیٹیاں دی جا رہی ہیں، بیٹے لیے جا رہے ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں، حضرت علی اپنے بیٹے کا نام عمر رکھتے ہیں، ابو بکر رکھتے ہیں، عثمان رکھتے ہیں، تو یہاں پر کوئی اختلاف نہیں ہے. مسلمان وہ ہے جو صحابہ سے بھی محبت کرے اور اہل بیت سے، اور اہل بیت سے بھی محبت کرے. تو اب آپ دیکھیے یہ رشتے ہوتے ہیں. سیدہ فاطمہ جب بیمار ہوئی نا، کہا جی سیدہ فاطمہ سے حضرت ابو بکر، حضرت سیدہ فاطمہ جو تھی وہ حضرت ابو بکر سے راضی نہیں تھی. میں نے کہا یہ کہاں سے گڑ لیا تم نے؟ کہنے لگا حضور نے فرمایا کہ جو فاطمہ کا دل دکھائے گا وہ میرا دل دکھائے گا. میں نے کہا کبھی حدیث پڑھی ہے؟ یہ حضرت ابو بکر کے لیے نہیں، یہ حضرت علی کے لیے تھی. اس کا مورد اور اس کا مصرف حضرت ابو بکر نہیں ہے، حضرت علی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہن نے جب دوسرے نکاح کی مرضی کی اور چاہا کہ میں دوسرا نکاح کروں تو سیدہ ناراض ہوئی، اور سرکار نے حضرت علی سے کہا، علی جب تک میری بیٹی تیری نکاح میں ہے تو میری بیٹی کے اوپر سوکن نہیں لا سکتا، اور سن لو جس نے میرے فاطمہ کا دل دکھایا اس نے میرے مصطفیٰ کا دل دکھایا. تو یہ بات جو تم حضرت ابو بکر کا فٹ کر رہے ہو نا، یہ حضرت ابو بکر کے لیے نہیں تھی، حضرت علی کے لیے تھی. اب بتاؤ اس پر حضرت علی کو تم الزام دو گے؟ کہا نہیں. تو میں نے کہا ابو بکر کو کیوں دے رہے ہو پھر؟ سمجھ رہے ہو میری بات آپ؟ یہ سچ سنیں آپ. لیکن گھرانے میں محبت کتنی ہے. جب سیدہ فاطمہ خیر النساء العالمین بیمار ہو گئی، اور کتنی کتنی عفت مآب ہیں، کتنی پارسا ہیں، کتنی باپردہ ہیں، کہ خود فرمایا حضرت علی سے کہ میرا جنازہ رات کے وقت اٹھایا جائے، اور باقاعدہ سرکار کے ازواج سے بحث کی اور پوچھا ذرا یہ بتائیے کہ یہاں پر عورتوں کے جب جنازے اٹھاتے ہیں تو ان کا کفن نظر آتا ہے، تو پوچھا ایسا کوئی عمل ہو کہ اگر میں مر جاؤں تو میرا کفن بھی نظر نہ آئے؟ تو ام المومنین ہماری ماں سیدہ ام حبیبہ نے یہ کہا کہ ہم نے ملک شام میں دیکھا ہے کہ لاشوں کے اوپر ایک ڈولی رکھی جاتی ہے، ڈولی جس طرح جنازے میں رکھی جاتی ہے، ڈولی رکھی جاتی ہے، اس سے کفن نظر نہیں آتا. سیدہ بہت خوش ہوئی. حضرت علی سے کہا اس ڈولی کا انتظام کر کے رکھنا، جب مجھے لحد میں اتارنے کے لیے گھر سے لے جاؤ تو میرے جسد کے اوپر ایک ڈولی ہو کہ لوگوں کو میرا کفن تک نظر نہ آئے. یہ خیر النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا تقویٰ تھا. اور فرمایا رات کے وقت مجھے میرے جنازے کو اٹھایا جائے، اتنی عفت مآب ہیں. تو ان کے گھر میں پتا ان کا خیال کون رکھ رہی ہے، ان کی خیال داری کون رکھ رہی ہے؟ سیدہ آسمہ بنت عمیس، آسمہ بنت، سنو یہ کاروان جان سمجھ کے سنو، یہ واقعہ یاد رکھو. آسمہ بنت لوگ کہتے ہیں ان کو بڑی کتابیں یاد ہوتی ہیں، میں نے کہا سنی سنجیدہ نہیں ہوتا، ورنہ ہمیں بھی بڑے سبق یاد ہیں. وہ تو سامنے بیٹھ کے پھر پتا چلتا ہے کہ کس کو سبق یاد ہے. اور تو یہ عشق کا نرالا دستور دیکھا، اسے چھٹی نہ ملی جسے سبق یاد تھا. ٹھیک ہے، ہم تو چھٹی نہیں چاہتے، ہمیں ایسا سبق یاد ہے الحمدللہ. سنیے، حضرت فاطمہ نے جن کے آغوش میں جان دی ہے اور جنہوں نے حضرت سیدہ فاطمہ کی آخری وقت تک گھر کی صفائی، ان کے لباس کی صفائی، ان کے جسد مبارکہ کی صفائی، ان کی دوائی کا اہتمام، ان کے سکون کا اہتمام، گھر کا سارا اہتمام جنہوں نے کیا، وہ عظیم خاتون کا نام آپ جانتے ہیں؟ آسمہ بنت عمیس. کون؟ وہ کون تھی؟ حضرت ابو بکر کی بیوی.
بولیے سبحان اللہ،
بولے سبحان اللہ،
سبحان اللہ.
سیدہ ابو بکر سے ناراض ہو سکتی ہے کہ شوہر سے ناراض ہو اور بیوی گھر میں کام کر رہی ہو؟ وہ سیدہ ہیں، وہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں، وہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں، کسی احسان تلے نہیں آنا چاہتی. وہ غیرت والی با حیا خیر النساء العالمین ہے. اگر عاصمہ بنت امیس کو انہوں نے یہ شرف بخشا ہے کہ وہ سیدہ کے حریم ناز میں آئے تو اس کی دلیل ہے کہ وہ صدیق اکبر سے بہت راضی ہے. حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ کی زبان سے ایک بات سنی. سرکار نے فرمایا کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ فرما رہے تھے، ابن حبان میں آپ فرما رہے تھے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین لوگوں کو ان کے عمل کے حوالے سے جنت دے گا. ایک دفعہ محبت سے کہو سبحان اللہ، اور آواز سے کہو سبحان اللہ. اب یہ حدیث پاک میں مقبولیت کی نیت سے پڑھ رہا ہوں، سنیے. اور ہمارا وقت بھی تقریباً مکمل ہوا، 12 بجے، 11 بجے، کتنے بجے تقریب شروع کی؟ 11 بجے، 2 گھنٹے کا انہوں نے کہا، بس یہ 5 منٹ رہ گیا، ابھی حدیث بھی مکمل کریں، سبحان اللہ کہیں اور صحابہ کے ذکر میں تھکا نہ کریں آپ، ٹھیک ہے. ہم بھی رات کے جاگے ہوتے ہیں، سفر کرتے ہیں، لمبا لمبا سفر ہے آئے، یہ کوئی احسان نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ کوئی ایسا زندگی کا مرحلہ ہے، یہ زندگی کا مرحلہ ہے، اس میں اپنی زندگی کو لگاتار لگائے رکھیں. اس لیے کہ مومن کی زندگی میں سب سے بڑا دھوکا رب سے غفلت ہے، اور سب سے بڑی نیکی ہما وقت رب کی یاد ہے. اپنی طبیعت بنائیں کہ اٹھیں تو صحابہ کے نام پر، سوئیں تو صحابہ کے نام پر. ذکر مصطفیٰ کر کے اٹھیں، ذکر مصطفیٰ کر کے سوئیں. اہل بیت کا ذکر کر کے اٹھیں، اہل بیت کا ذکر کر کے سوئیں. سنیے، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر قیامت کے دن ایک مجاہد آئے گا جس کا جہاد اللہ نے قبول کیا ہوگا. جب وہ جنت میں داخل ہونے آئے گا تو فرشتے اسے روکیں گے کہ آپ تو مجاہد ہیں، آپ پر تو مجاہد فی سبیل اللہ کا تمغہ لگا ہوا. کہا ہاں ہاں. کہ آپ باب الجہاد سے جنت میں جائیں. جب وہ باب الجہاد کے قریب جائیں گے تو فرشتے آواز لگا رہے ہوں گے کون مجاہد فی سبیل اللہ. تو جب یہ آئے گا تو اس کا یونیفارم ہی گویا کہ مجاہد فی سبیل اللہ والا ہوگا. تو فرشتے اس کو کہیں گے آپ نے اس دروازے سے جنت میں جانا ہے، اور اس جنت کا نام، اس دروازے کا نام ہوگا باب الجہاد. کیا نام ہوگا بولیے؟ اتنے میں ایک روزے دار آئے گا، وہ دروازے میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، فرشتے کہیں گے آپ آگے جائیں، آپ کا رتبہ بہت بڑا ہے کیونکہ آپ روزے دار ہیں. تو وہاں سے اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا، اس کی دستار پر لکھا ہوگا کہ یہ روزے دار ہے، صائمین میں سے صائم ہے. تو باب الریان پر کھڑے ہوئے فرشتے کہیں گے آپ اس دروازے سے جنت میں جائیں. ایک شخص آئے گا، اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا، اسے کہا جائے گا آپ آگے جائیں، آپ کا رتبہ بہت بڑا ہے، آپ پکے نمازی ہیں، آپ باب الصلاح سے جنت میں جائیں، آپ باب الصلاح سے جنت میں جائیں. ایک شخص جب جنت میں داخل ہوگا، جنت میں داخل ہونے کے اس کو روکا جائے گا، فرمایا کہ آپ باب الصدقہ سے جائیں، کیونکہ آپ نے اللہ کی راہ میں اتنے صدقے دیے ہیں کہ رب کریم نے آپ کے صدقوں کو قبول کیا. سکا فرماتے جنت کے 7 سے 8 دروازے ہوں گے، اور ہر صفت کے حوالے سے وہاں پر لوگوں کو بلایا جائے گا. مجاہد فی سبیل اللہ باب الجہاد سے جنت میں جائے گا، صدقے والا باب الصدقے سے جائے گا، روزے والا باب الریان سے جائے گا، نماز والا باب الصلاح سے جائے گا. صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ ایک مسئلہ پوچھوں آپ سے. بولو سبحان اللہ. کہا ابو بکر کیا؟ تو آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں. یہ مسلم کتاب الزکات میں بھی ہے، مسلم شریف کتاب الزکات میں بھی ہے، صحیح ابن حبان میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی روایت موجود ہے. تینوں کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے، مسلم کتاب الزکات، صحیح ابن حبان اور سنن نسائی کے اندر یہ روایت موجود ہے. سرکار نے فرمایا ابو بکر کیا پوچھنا چاہ رہے ہو؟ کہا حضور دیکھیں نا کتنے شان والے ہیں، ایک کو باب الصلاح سے بلایا جا رہا ہے، ایک کو باب الصیام سے بلایا جا رہا ہے، باب الریان سے بلایا جا رہا ہے، باب الجہاد سے بلایا جا رہا ہے. حضور کوئی ایسا خوش نصیب ہوگا کہ جس کو جنت کے سارے دروازوں سے بلایا جائے؟ سرکار نے مڑ کر دیکھا، فرما بتا دوں تجھے. بولے سبحان اللہ. فرمایا بتا دوں تجھے؟ کہاں؟ سرکار فرماتے ابو بکر مجھے اپنے علم سے امید ہے کہ وہ تو ہے جسے جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سیدنا صدیق اکبر.
اللہ رب العالمین جل مجدہ سیدنا صدیق اکبر کے ذکر کی خاصیت ہمیں عطا فرمائے. اور صوفیہ یہ کہتے ہیں، صوفیہ جو عالم مراقبہ میں، وہ کہتے ہیں جب ہم سیدنا صدیق اکبر کا تصور کرتے ہیں تو ان کا چہرہ سرکار کی طرح لگتا ہے. چہرہ اتنی مماثلت ہے، چہرہ صدقات کی طرح لگتا ہے. اور یہ سارا فیض اس غار کا ہے، سارا فیض اس غار کا ہے کہ مزاج مزاج میں بدل گیا، قال قال میں بدل گیا، حال حال میں بدل گئی، صورت صورت میں بدل گئی. ابن حجر لکھتے ہیں غار سے جب حضور نکلے نا اور ابو بکر نکلے اور جب جیسے مدینے پہنچے تو مدینے میں استقبال کرنے والے صحابہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ حضور کون ہے اور ابو بکر کون ہے. یہ دیکھیں یار چہرہ چہرے میں، اللہ اکبر، یہ مرتبہ ہے. ہم جیسے نکمے نا اہل اور دنیا دار اس مسئلے کو نہیں سمجھ سکتے، جن کے دل روشن ہے وہ جانتے اس مسئلے کو کہ کتنی بڑی عظمت ہے کہ اہل مدینہ حیران تھے کہ جیسا مصطفیٰ کا چہرہ ہے ایسا ابو بکر کا چہرہ ہے. یعنی چہرہ چہرے میں بدل گیا، مزاج مزاج میں بدل گیا، کال کال میں بدل گیا اور حال حال میں بدل گیا. یہ صدیق اکبر ہے جن کی چار پشتوں پر صحابیت کا تاج ہے. چار پشتوں پر، بولیے، چار پشتوں پر صحابیت کا. کسی صحابی کی نسب میں یہ فیض نہیں آیا کہ اس کی پشتوں کے اندر چار پشتے صحابہ ہو. یہ فیض حضرت ابوبکر صدیق کا ہے. آپ کے والد صحابی، بولو سبحان اللہ، آپ کی والدہ صحابیہ، آپ خود صحابی، آپ کا بیٹا صحابی، آپ کا پوتا صحابی، چار پشتے صحابی. کتنے؟ چار، چار پشتے صحابی. تو یہ اللہ رب العالمین جل مجدہو نے ہم پر انعامات اور اکرام کی بارش فرمائی میرے دوستوں، کہ ہمیں لمحات زندگی میں سے یہ فرصت کا لمحہ ملا کہ ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وردانہ کی محبت میں یا اس ذکر میں جمع ہوئے. اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کردار کو اور اپنے کردار کے قالب میں صحابہ کے کردار کے عمل کو اتاریں. محبت کے حوالے سے، تعظیم کے حوالے سے، نمازوں کا انداز ایسا ہو، روزوں کا انداز ایسا ہو، معاملات کا انداز ایسا ہو جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا انداز تھا. اور خاص طور پر یہ پیغام جو آخری میں دے رہا ہوں کہ صحابہ کرام جس طرح وفاداری، محبت، تعلق، نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی، وہ دیوانگی، وہ محبت، وہ تعلق ہم پر لازم ہے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ماننے والوں کی حیثیت سے ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، ان کے خاندان کا ادب، ان کے صحابہ کا ادب، ان کی نسبتوں کا ادب کرے. میرے آقا فرماتے تم میرے صحابہ کو کیا جانو. آخری دور میں ایسا وقت آئے گا کہ لوگ دعا کے لیے پوچھیں گے کہ تم میں کوئی رسول کا صحابی موجود ہے؟ کہا جائے گا ہاں. فرمایا جب دعا کہا جائے گا ہاں، اس سے کہا جائے گا آپ دعا کریں تو وہ صحابی اپنے ہاتھوں کو اٹھائے گا تو اللہ رب العالمین اس دعا کو اپنی بارگاہ مقبول کرے گا. اور جب مجمع سے جواب آئے گا کہ نہیں نہیں ہم میں رسول اللہ کا کوئی صحابی نہیں، پوچھا جائے گا کہ کیا کوئی ایسا موجود ہے جس نے صحابی کے رخ انور کو دیکھا ہو؟ تو کوئی کہے گا ہاں میں موجود ہوں کہ میں نے صحابی کے چہرے کو دیکھا ہے. تو اس سے کہا جائے گا آپ ہاتھ اٹھائیں اور رب کے حضور دعا کریں کہ اللہ ہماری حاجتوں کو قبول کرے. تو اللہ رب العالمین جل مجدہ کہ حضور دعا ہے کہ اللہ مرتے دم تک ہمیں صحابہ کی محبت میں رکھے. صرف اس کو میرے دوستو تقریری جوش کی نظر نہ کریں، مجمع کی نظر نہ کریں، خدا را ہاتھ جوڑ کر ایک پیغام آپ کو دے رہا ہوں، اس کو تقریر کی نظر نہ کریں، اس کو محض تقریری جوش کی نظر نہ رکھیں، بلکہ اس کو اپنی زندگی کے تمام شعبوں تک پھیلائیں، اپنے جذبات میں پھیلائیں، اپنی محبت میں پھیلائیں. کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ اللہ رب العالمین آپ کا آنا قبول فرمائے. اور آخر میں میں پھر کاروان نوری انٹرنیشنل لمیٹڈ اور ان کے تمام احباب، ان کے تمام شرکا جو یہاں پر شریک ہیں، ہمارے مشتاق بھائی ہیں، ہمارے شوکت بھائی ہیں، ہمارے عبدالحمید بھائی ہیں، ہمارے اشفاق بھائی ہیں، ہمارے عزیر بھائی ہیں، دیگر لوگ ہیں، ہمارے خالد بھائی ہیں، یہ تمام لوگوں کے لیے آپ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین انہیں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے کہ انہوں نے یہ پاک محفل، برگزیدہ محفل، ذکر والی محفل، علم دین کی محفل ہمارے علم اور ہمارے عمل کی نشوونما کے لیے کی ہے اور اتنا زبردست اہتمام انہوں نے ہمارے لیے کیا ہے اور یہ عمرے کے ٹکٹ کا اہتمام بھی کیا ہے. اللہ رب العالمین ان کے رزق حلال برکت عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ان کے لیے عافیت رکھے، ان کے جملہ امور کے لیے اللہ رب العالمین عافیت رکھے اور آگے بڑھ کر اللہ رب العالمین جل مجدہ اپنے زندگی کے آخری مرحلے تک ہمیں جن کا احسان ہمارے پر ہے ان کے ساتھ ذکر و محبت کے ساتھ احسان کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.